نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي وأهلي أحب إليه من أهله، وذاتي أحب إليه من ذاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الشيخ الجليل أي ابن حبام في صحيحه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول. ایک دفعہ تمام ہی حضرات درود ابراہیمی باواز بلند پڑھیں: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستہ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قرآن اور شان اہل بیت، اس حوالے سے کل ایک نشست، اس کے خلاصے اور تمام مضامین کے لب لباب اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے وہ مبارک عمل جو خاندان رسول اولاد رسول کے ادب میں پیش کیے گئے، اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے احترام اہل بیت کو دل میں اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی محبت کی شمع کو دل میں زور دینے کے لیے گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے وہ تمام واقعات اور حالات ذکر کیے. یقیناً جب میرے سامنے وہ حضرات موجود ہیں، وہ خوش نصیب حضرات کے جو اس ذکر میں شامل رہے ہمارے ساتھ، یقیناً اہل بیت کا ذکر سننا ایک بہت بڑی سعادت اور خدا کی رحمت کو دعوت دینا ہے. جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ اس دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا جس دل میں میری اولاد کا احترام نہ ہو. ایک سمجھدار شخص کے لیے، ایک اللہ کی رضا سے شوق لگانے والے کے لیے، یہ ایک بہت اہم مضمون اور ایک اہم تقاضا اور ایک اہم اصول اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. آج ہم اس اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں. سن 9 ہجری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا 9 سال ہے، اور اسلام بڑے زور و شور کے ساتھ اپنی رفتار کو آگے بڑھا رہا ہے. حضور نے بدر کے بعد، احد کے بعد، احزاب کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد سیاسی حکمت عملیوں کے ذریعے، اور وہ سیاست کے جو نظام میں دنیا میں امن و سکون کو نافذ کرتا ہے، اس کی نشوونما اور اس کی ترتیب تو خدا ہی بہتر بتا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ زمین آپ جب کوئی گھر لیتے ہیں تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آراستہ کریں, اس کی دیوار میں ہر شغاف کو بند کر دیں کہ کوئی مضر چیز, تنگ کر دینے والی چیز, بندے کو مشکل میں ڈالنے والی چیز آپ کے اس گھر میں آ کر اس سکون کو برباد نہ کر دے. یہ ہم چھوٹا سے گھر بناتے ہیں اس میں بھی ہماری فکر ہوتی ہے. جب رب نے یہ زمین بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے تو خدا کو سب سے برگزیدہ بندہ وہ لگتا ہے کہ جو اس میں امن کو نافذ کرتا ہے اور امن سے رہتا ہے, اور جو فساد فی الارض کرتا ہے, قرآن میں آپ نے بار بار دیکھا ہے جو فساد فی الارض کرتا ہے رب کریم کو وہ سخت جلال کی طرف لاتا ہے, اور جو زمین میں فساد کرتا ہے رب فرماتا ہے زمین کی زینتیں تو میں نے بنائی ہیں, تم اس میں فساد کیوں بپا کرتے ہو, میرے بسائے ہوئے چمن اور میرے بسائے ہوئے گلستان کو تم اجاڑتے ہو, برباد کرتے ہو. تو خدا کی بارگاہ سے وہ شخص لعنت کا مستحق ہوتا ہے جو زمین میں فساد کرتا ہے, اور خدا کی بارگاہ سے وہ شخص انعام اور خدا کی رحمت اور خوشنودی کا مستحق ہوتا ہے کہ جو امن سے رہتا ہے اور امن کو پھیلاتا ہے اور امن کا درس دیتا ہے. امن کے تقاضے یہ ہیں کہ امن صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے کچھ نہ بولیں, سب سے بڑا امن یہ ہے, سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ یہ زمین جس ذات نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس مقصد کو بڑھایا جائے. اب جو مقصد اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے کا رکھا ہے, اتنی خوبصورت کائنات بنا کر, ہمیں اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر قسم قسم کی نعمتیں ہمارے وجود میں ڈال دی ہیں, تو یہ جس مقصد کے لیے ہمیں اتنی خوبصورتی دی گئی, جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا, جس مقصد کے لیے زمین آسمان کو اتنی حسین اور زینت کے ساتھ آراستہ کیا گیا, اس مقصد کو رکھنا, ماننا, بڑھانا, اس کا پھیلاؤ دینا, یہ ہے امن, اصل امن. اور اس مقصد کے خلاف بغاوت کرنا, اس مقصد سے ٹکرا جانا, یہ اصل فساد ہے. اور وہ امن کیا ہے؟ صحیح عقیدے. اور وہ فساد کیا ہے؟ بد عقیدگی. تو امن اصل میں میٹھے بول بولنے کا نام نہیں, اصل امن وہ ہے کہ جو نظریات خدا کی جانب سے ہے اس کو خدا کی اس دھرتی کے اوپر نافذ کر دینا, خدا کی زمین کے اوپر اس کو نافذ کر دینا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر خارجیوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہے, حضور نے خود بیان کی ہے, فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ تم ان کے میٹھے جملوں کے سامنے حیران ہو جاؤ گے. فرمایا جب انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھو گے تو صحابہ سے کہتے تحقرون صلاتہم من صلاتہم, تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے, یعنی اتنی زبردست وہ نمازیں پڑھیں گے. فرمایا تحقرون صلات صیامکم من صیامہم, تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے, لیکن وہ پھر بھی مومن نہیں ہوں گے نماز پڑھنے کے باوجود, روزہ رکھنے کے باوجود, کہ انہوں نے امن کا ثانوی پہلو لیا ہے, اصل امن اور روح امن جو تھا اس کو چھوڑ دیا. اور وہ کیا چیز تھے؟ صحیح نظریات, صحیح عقیدہ, اور وہ احترام تھا ذات الوہیت کا, وہ احترام تھا ذات رسالت کا, وہ احترام تھا سرکار کے صحابہ کا, وہ احترام تھا سرکار کے اہل بیت کا. تو جب یہ احترام نکل گیا تو عبادت محض ایک خشک رہ گئی, اور خشک عبادتیں خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اسی لیے خارجیت کہ جو قرآن پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, میٹھے بول بولتے ہیں, اس کے باوجود صحیح بخاری میں حدیث بھری پڑی ہے, مسلم میں حدیث بھری پڑی ہے, کل میں اس طرف آؤں گا جب یزید کا اصل چہرہ آپ کے سامنے رکھوں گا ان زاویوں کے تحت, تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہے, لیکن اصل شے احترام رسالت, تعظیم رسالت, تعظیم اہل بیت ان کے اندر نہ رہی, اس بنا پر ان کی تمام عبادتوں کے ان کے منہ مار دیا گیا. اس لیے فرمایا کہ نمازوں سے تم سمجھو کہ دل میں ایمان آ جائے, نہیں, نماز ایک طریقہ ہے, راستہ, ایک ڈیوٹی ہے, یہ رب کو خوش کرنے کے لیے, لیکن اصل شے جو دل میں ایمان کے طور پر آتی ہے, فرمایا وہ ہمارے محبوب کی محبت ہے اور اس کی اولاد کی محبت. یہ محبت تمہارے دل کی زمین کو زرخیز کرے گی, اور پھر جا کر ایمان کا بیج اس میں لگ جائے گا, اور جب ایمان کا بیج اس پر لگ جائے گا تو پھر اس کے ثمرات تمہارے اعضاء سے ظاہر ہو جائیں گے, پھر مسلمان چلتا پھرتا نظر آئے گا کہ جس کے دل میں حضور کی تعظیم ہوگی، حضور کی اولاد کی تعظیم ہوگی، اس کے ظاہری عمل سے امن، اس کی زبان سے امن، اس کے اخلاق سے امن، اس کی خلوت سے امن، اس کی جلوت سے امن، ہر صورت میں وہ امن کا پیکر نظر آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امن کے اصل دائی ہیں۔ آپ نے جب امن حق یعنی صحیح عقیدے کی ترویج فرمائی تو اس صحیح عقیدے کے اندر امن کی سب سے پہلی نظیر کیا تھی؟ کہ خدا کے وجود کو بیان کیا جائے۔ امن کی اصل پہلے تقاضے کیا تھے؟ کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ امن کی اساس اور بنیاد ہے، اس پر امن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی سمجھے کہ میٹھے بول بول دینا امن ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ امن کی اساس، امن کی بنیاد جو ہے وہ توحید اور رسالت ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا سارے کفار ایک طرف تھے اور وہ فساد فی الارض کر رہے تھے، ان کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ساری وجاہت اور سارے دبدبے کے باوجود ان سے کہہ دیا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ فساد فی الارض ہے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں امن کی، اور امن یہ ہے کہ ایک خدا کو مانو، امن یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی توحید کے پرچم تلے تم جمع ہو جاؤ۔ اسی کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ اب جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو اب یہاں پر امن کو خراب کرنے کے لیے منافقین کا طبقہ تھا کہ جو خدا کو ایک تو مانتا تھا لیکن امن کی اساس کی جو دوسری بنیاد ہے تعظیم رسالت، اس کا وہ انکار کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو ان کی اس حرکت کو اللہ نے قرآن کے اندر پہلے پارے میں ابتدائی آیتوں کے اندر فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، محبوب یہ بیماریاں ان کے دلوں میں پڑ چکی ہے تیری گستاخی کی، اور یہ اصل کیا ہے؟ اس حرکت سے یہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ تو امن کا ایک پیغام ذہن میں رکھ لیجئے، امن اصل میں حضور کی تعظیم کا نام ہے، امن اصل میں آپ کے گھرانے کی تعظیم کا نام ہے، آپ کے اصحاب کی تعظیم کا نام ہے۔ اب جب یہ دور چلتا رہا تو مدینے میں دوسرے اسلام کا مخالف جو جماعت تھی وہ تھے عیسائی کثرت کے ساتھ، اور وہ اعتقادی فساد بپا کر رہے تھے اور اپنے آپ کو امن کا دائی کہہ رہے تھے، اور سارے مذاہب سے ہٹ کر اپنے آپ کو بڑا بزرگ اور برتر اس انداز میں کہہ رہے تھے، ہم زمینوں کے نظام کو ماننے والے نہیں، ہم تو آسمانی نظام کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس تو آسمانی دین ہے۔ اب جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا ہے اور سورہ المائدہ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں عیسائیوں کے یہ تمام خام خیالیاں اور ان کے تمام دعووں کی ساری کلی اللہ نے کھول دی اور فرمایا، قطن تم نصرانی آسمان کے دین کے ماننے والے نہیں ہو، اور نہ تم حضرت عیسیٰ کے متبع ہو، اور جہاں تم لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے محب ہیں، ہم ابن اللہ ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے، اللہ نے فرمایا، محبوب ان سے کہو کہ رب نے تم سے یہ کب وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جنت میں بھیج دے گا، اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم خدا کے احبا میں سے ہو اور ابنا میں سے ہو، خدا کے چہیتے ہو؟ فرما، محبوب یہ سب غلط کہتے ہیں، خدا کا چہیتا وہ ہوگا کہ جو پیغام تو بیان کر رہا ہے اس پیغام کے تحت اپنے آپ کو رکھے اور اس پیغام کو اپنے اوپر نافذ کر دے۔ تو یہ سن 9 ہجری کی جو بات کر رہا ہوں، یعنی ہجرت سے ابتدائی جو دور ہیں، پہلی ہجری، دوسری، تیسری، یہ تو شرک کو ختم کرنے کے لیے سارا زور دیا گیا۔ 5 ہجری تک شرک کو ختم کرنے کے لیے زور دیا گیا۔ سن 6 ہجری شروع ہوئی، شرک کے ختم کرنے کی اختتامی مہم، یعنی مکہ کے اندر جو شرک ہے اس پر صلح حدیبیہ ہو گیا، اب ساری مہم یہاں پر رک گئی، مکہ سے ہٹ کر اب نصرانیوں پر بحث شروع ہو گئی۔ اب 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری اور وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ تاریخ اور سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، یہ دوسرا جو دور تھا یہ اہل کتاب کی اصلاح کے لیے تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جناب تمہارے پاس بھی کتاب، ہمارے پاس بھی کتاب، ہم آسمانی دین کے ماننے والے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر 6 ہجری تک کا دور، 13 سال مکی زندگی کے اور 6 سال مدنی زندگی کے اندر، یہ سارا زور کفار مشرکین مکہ کے گویا کے ان کے نظریات کا رد اور ان کے اصلاح کے لیے بیان کیے گئے۔ اب 6 ہجری کے بعد سے لے کر وصال تک کا جو زور ہے وہ یہودیت کی گندگی بیان کرنے میں اور نصرانیت کی خباثتیں بیان کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جو نظریہ ہے اس کو بیان کرنے میں صرف ہوئے ہیں۔ یہ سارا زاویہ ہے اس آیت کو سمجھنے کا، اس لیے میں آپ کو صرف لا رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ المائدہ نے اس چیز کو ذکر کر دیا کہ وہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا آپ کس کے ماننے والے ہیں تو کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، فرما اچھا آپ عیسیٰ کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون؟ تو ایک کہتا تھا وہ خدا ہے، دوسرا کہتا نہیں نہیں خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کے بیٹے ضرور ہیں، تو تیسرا کہتا خدا کے بیٹے تو ہیں لیکن وہ بیٹے نہیں ہیں بلکہ محبت کی صورت میں بیٹے ہیں، یعنی خود ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو ماننا ایک بہت بڑا مخمصہ تھا اور آج تک یہ مخمصہ ہے، لیکن میں آج کے دور کی بات نہیں کرتا، آج کے دور کی بات میں نہیں کرتا، اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب اسلام کی کرنیں ابتدا میں اپنی روشنیوں کو اجاگر کر رہی ہے اور عیسائیت اس سے پہلے کئی سو سال اس دھرتی پر حکومت کر چکی ہے اور یہ زمانے سے ان کے اندر حضرت عیسیٰ کا ایک تشخص، ایک معمہ بنا ہوا ہے، ایک عجوبہ بنا ہوا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چرچ میں تعلیم حاصل نہیں کی، نہ بائبل کو آپ نے پڑھا ہے، نہ کسی گویا کہ آپ نے صحیفوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن سورہ المائدہ شریف کی ابتدائی آیتوں کے اندر عیسائیت کو چیلنج کیا گیا، ان عیسائیوں کو کہ جن کے بڑے بڑے ماہرین علماء ہیں، جو مناظرے میں بڑے ماہر ہیں، جو علم میں بڑے ماہر ہیں، اس دور کی ساری معیشت پر ان کا قبضہ ہے، لیکن سورہ مائدہ میں سطح اتنی بلند ہوئی اسلام کی کہ حضور نے ڈائریکٹ ان پر گویا کہ تنقید فرمائی، اور ان کے مذہب کی بنیاد جو تھی حضرت عیسیٰ کی ذات، قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں سورہ مائدہ میں کہہ دیا کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا کی محبت کے ذریعے الوہیت کہتے ہو، یہ سب غلط ہے، فاسد ہے، اور پگلوں تم تو خود پریشان ہو کہ عیسیٰ کون ہے، آؤ ہمارا حبیب تمہیں بتائے عیسیٰ کون ہے، فرما عیسیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ یہ مریم سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے کلمہ کن تھا جو جبریل نے مریم پر دم کیا اور عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ اس کو اس زاویے میں، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن میں اس کو اس زاویے میں لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کب کہی جا رہی ہے، یہ اس وقت کہی جا رہی ہے جب عیسائیت کا تتی بولتا ہے اور اسلام کی زندگی ابھی گویا کہ ابتدائی ہے، عیسائیت کے سر کے مسئلے کو ہیٹ کیا گیا اور اس پر زہر لگائی گئی اور کہہ دیا گیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، سورہ المائدہ پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کہیں گے خدا کی قسم یہ قرآن جو ہے اللہ ہی کا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کا اس سارے طلسم کو توڑا سورہ المائدہ کے ذریعے، نہ اس وقت کے عیسائی کوئی جواب دے سکے اس کا، نہ آج کے کوئی دے سکے، آج بھی اسی مخمصے میں، اور اس وقت اگر وہ مان لیتے تو اہل کتاب میں سے وہ گویا کہ ان صحابہ میں شمار ہو جاتے جو ایمان لائے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اتنے فرقے ان کے بن گئے، اور جتنے بھی فرقے ہیں عیسائیت کے وہ سارے فرقے جو بنے ہیں وہ اس چکر میں بن گئے کہ عیسیٰ کون تھے، ایک نے کہا خدا کے بیٹے تھے اس کا الگ فرقہ ہو گیا، اس نے کہا یہ خدا کے محبت تھے وہ الگ فرقہ ہو گیا، کہا حضرت مریم جو ہیں وہ خدا کی بیوی اور یہ بیٹے ہیں وہ تیسرا فرقہ ہو گیا، اس قسم کے درجنوں فرقے عیسائیوں کے اندر پیدا ہو گئے، لیکن جب اسلام اٹھ کر پوری فضا پر حاوی ہو گیا اور سن 9 ہجری کے اندر تبوک کے مقام پر عیسائیت کو للکارا گیا، قیصر کو اپنے دانت دکھائے گئے اور اس کے دانت کھٹے کیے گئے، تو عیسائیوں کے اب پاؤں کانپنے لگے کہ مسلمان تو امنڈ کر ہم پر آ گئے ہیں، اب عیسائیوں نے پورا ایک وفد بنایا اور حضور کے پاس پہنچ گئے کہ اب کیا کریں، اب یہ سارا زاویہ میں نے جوڑ دیا ہے اس آیت کے ذریعے، اب وہ حضور کے پاس آ گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آ کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ کا گمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، تو کہا بندے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ بندے ہی نہیں بلکہ مریم سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے، اور وہ اللہ کا کلمہ کن تھا جس کو قرآن نے روح سے تعبیر کیا ہے، کلمہ کن سے تعبیر کیا ہے، وہ حضرت مریم پر دم کیا جبریل نے اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، وہ ہنس کے کہنے لگے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بتاؤ کہ بغیر باپ کے کبھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو کیا یہ خدا نہیں ہے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو تم خدا نہیں کہتے، عیسیٰ کو خدا کہتے ہو، ان کو تو تم نبی مانتے ہو، اور گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کہتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام اور اسی دوران گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا کے بیٹے ہیں تو تمہارے پاس تو یہ دلیل تھی جو ہوا منصورہ ہو گئی، ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ باپ بیٹے میں کچھ تو مماثلت ہوتی ہے نا، ایک جیسے ہوتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ خدا جیسا ہے، تو کہنے لگے نہیں،
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز خدا جیسی ہے؟ کہا نہیں. کہا عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج خدا جیسا ہے؟ کہا نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. تو کہا عیسیٰ علیہ السلام ایسے چلتے پھرتے ہیں جیسا خدا چلتا پھرتا ہے؟ کہا جی خدا تو چلنے پھرنے سے پاک ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ ساری تشبیہات, کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے یا تو مزاج پر ہوتا ہے یا صورت پر ہوتا ہے یا سیرت پر ہوتا ہے, اگر کچھ نہ ہو تو بیٹا باپ سے کم اتنی مماثلت تو رکھتا ہے کہ جس طرح بیٹا کسی ماں سے پیدا ہوا باپ بھی کسی ماں سے پیدا ہوا ہے, کم سے کم اس میں تو اشتراک ہے. کہنے لگے ہاں ایسا تو اشتراک ہوتا ہے. فرمایا عیسیٰ تو مریم سے پیدا ہوئے ہیں, خدا کس سے پیدا ہوا؟ یہ حضور نے منطقانہ اعتراضات ان پر رکھے ہیں, عقلی اعتراضات, جو مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ جو اپنے فریق مخالف پر گویا کے عقلی اعتراضات باندھے جاتے ہیں. اب حضور نے سارے اعتراضات باندھے ان کے اوپر کہ تم پہلا تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اس لیے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو حضرت آدم کو دیکھ لو کہ نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے اور وہ بغیر اس کے پیدا ہو گئے ہیں, اور انہیں تم بندہ مانتے ہو, خدا نہیں کہتے. اب اگر تم یہ کہو کہ خدا ہیں تو اور بیٹے ہیں, تو بیٹے اور باپ میں تو کوئی نہ کوئی چیز ملی بھی ہوتی ہے نا, یا بیٹا باپ کی شکل جیسا ہوتا ہے, یا بیٹا باپ کی مزاج جیسا ہوتا ہے, یا بیٹا باپ کی چال و چلن جیسا ہوتا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم پیدائش میں تو باپ جیسا ہوتا ہے. اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو کس چیز میں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ مماثل کر دیا ہے؟ حضور کے زبردست دعوے کو سننے کے بعد عیسائیت کے سارے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے. اور جب حضور تقریر کر رہے تھے تو اس وقت تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کے انداز مناظرہ اور انداز مباحثہ سے اور حضور کی فصیح عربی سے اور قرآنی آیات جو حضور پڑھ رہے تھے سورہ مائدہ کی, تو یہ نصارہ کے بڑے بڑے علماء, چوٹی کے علماء جو حضور سے ملنے آئے تھے, وہ حیران تھے, شزر تھے کہ ایسی عربی تو ہم نے کبھی کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھی, ایسے جملوں سے استدلال ہم نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اتنی خوبصورت انداز میں ہم نے کسی کو تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب وہ حیران اور شزر تھے. حال ان کا یوں ہوا کہ وہ بالکل خشک لکڑی کی طرح دیوار کے مانند خاموش ساکت جامد ہو کر کھڑے تھے. ان کا حال ایسا ہو چکا تھا, فاضل بریلوی اس نقشے کو کھینچتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی حضور آپ کی فصاحت ایسی تھی, آپ کا استدلال ایسا تھا, آپ کا انداز ایسا تھا, اللہ اکبر, جو بڑے بڑے علماء ہکے بھکے رہ گئے کہ ایسی فصیح عربی بولتا ہوا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, اتنا زبردست تعقب کرتا ہوا ذہین شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اتنی خوبصورت پہرائے میں تنقید کرنے والا شخص ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اس طرح اپنے دعوے کو مرقع کر کے لانے والا اور سامنے والے کے دعوے کو اتنے نفیس انداز میں توڑ دینے والا استدلال ہم نے کبھی پڑھا نہیں سنا نہیں. وہ حضور کے سامنے خاموش رہے اور ہکے بکے ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا ہوش سر سے اترا تو وہ کہنے لگے ہم اس کو نہیں مانیں گے. حضور نے فرمایا جواب دو, تم تو مباحثہ کرنے آئے تھے اور جو میں نے عقلی اعتراضات باندھ دیے پہلے اس کا جواب دے دو, جو تمہارا استدلال تھا وہ تو خود تمہارے گلے کے اندر آ گیا, اور تمہاری جو دلیل تھی, اور مناظرے کا قاعدہ اذا جال احتمال و بطل الاستدلال, کہ جب دلیل میں احتلال آ, جب دلیل کے اندر احتمال پیدا ہو جائے, شک پیدا ہو جائے, وہم پیدا ہو جائے, تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے. تمہارا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور دلیل اس کی یہ تھی کہ ان کا باپ نہیں ہے, اور باپ والی دلیل پر میں نے اعتراض قائم کیا, حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے, تو یہ ایسا زبردست شک پیدا کر رہا ہے تمہاری دلیل کے اندر کہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں وہ تو خود بخود ٹوٹ گیا, وہ تو خود بخود ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. تو حضور نے فرمایا دیکھو سمجھانے کے لیے میں نے تمہیں دلیلیں دی, تم نے نہیں مانا, تو جو دلیلوں سے مباحثہ ہوا اس کو تو مناظرہ کہتے ہیں. اب جب مناظرے میں بات حل نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا آؤ پھر مباحثہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مباحثہ کرتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ عیسیٰ خدا کے برگزیدہ وجیہ وجاہت والے نبی ہیں, انہیں خدا نے روح اللہ کہا ہے, وہ اللہ کی روح ہیں, فیض پانے والے ہیں خدا کی ذات سے, اور وہ مریم علیہ السلام سے ان کا تولد ہوا ہے, اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. تمہارا نظریہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, آؤ پھر ایک کھلے میدان کے اندر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر بد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر خدا کی لعنت آ جائے, اور جو دوسرا فریق ہے اگر وہ غلط بولتا ہے تو اس بات کا یہ بھی مزداق ہو جائے. اب عیسائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں, مباہلہ اسی کو کہتے ہیں, اب مباہلے کے لیے تیار ہیں. اور قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 59, 60 اور 61 کے اندر اس کے پورے خلاصے کو نقل کر دیا. آیت نمبر 61 تک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ واقعہ کیا تھا. فرما ان مسل عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم, فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے اللہ کے نزدیک وہ آدم کی طرح ہے. من تراب ثم قال له کن فیکون, خلقہ من تراب, ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس سے ہم نے کہا کن تو فیکون, حضرت آدم کا وجود تیار ہو گیا. فرما الحق من ربک فلا تکن من الممترین, اے سننے والے سن, یہ تیرے رب کی جانب سے بہت بڑی دلیل ہے حق کی, لیکن تو اس کو جھٹلانا نہیں. اب حضور سے خطاب ہو گیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اے میرے محبوب جو عیسائی تمہارے پاس آ کر حضرت عیسیٰ کے مسئلے پر جھگڑا کر رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں, فقل, یعنی حضور نے جب مباہلے کا چیلنج کر دیا تو اب اللہ رب العزت کی جانب سے تائید آ رہی ہے, فقل, کہہ دے محبوب ان کو تعالو, لے آؤ, لے آؤ. فرما تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکم, بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو, میں اپنے بیٹوں کو. حضور فرماؤ اس کھلے میدان کے نیچے, بلاؤ تم اپنی اولادوں کو, اپنے بیٹوں کو بلاؤ, میں اپنی بیٹوں کو بلاتا ہوں. ونساءنا ونساءکم, تم اپنے گھر کی مستورات کو لے کر آؤ, میں اپنے گھر کی مستورات کو لے کر آتا ہوں. وانفسنا وانفسکم, تم خود اپنی جانوں کے ساتھ آؤ, میں خود اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اس کے بعد ہم آتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والا ہو اس پر خدا کی لعنت ہے. اب جناب اس طرف سے عیسائی اپنے گھر والوں کو لے کر پہنچ گئے, اور پہنچے نہیں بلکہ اپنے مسلم بزرگوں کو لے کر پہنچے جن کی بزرگی پر ان کو بڑا اعتماد تھا, جن کی بزرگی پر ان کو بڑا ناز تھا, جن کے مقام عظمت پر گویا کہ ان کو بڑا فخر تھا. ان بزرگوں کو لے کر آئے کہ یقیناً اگر یہ دعا کر دیں گے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا, نہ جانے دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا. عیسائی اپنے ماہر علماء کو, بزرگوں کو لے کر آئے جن کا عقیدہ تھا کہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں, وہ وہاں سے آئے اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا, مولائے علی اور حسنین کریمین کو لے کر پہنچ گئے. یہ قرآن کہتا ہے یزید خبیث کی کیا حقیقت ہے, یزید پلید خبیث کی کیا حیثیت ہے امام حسین کے سامنے. اس بدبخت شقی اور اس کو ماننے والے جتنے سب جہنمی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. اللہ اکبر, یہ گھرانہ ہے جسے خدا اپنی توحید کی صداقت کے لیے کہہ رہا ہے, حبیب تنہا نہ جانا, علی کو لے کر جانا, فاطمہ کو لے کر جانا, حسنین کو لے کر جانا. فرمایا خدا اپنی توحید کا اظہار تجھ سے تو کرائے گا, لیکن محبوب تیری لخت جگر خاتون جنت بھی تیرے ساتھ ہونی چاہیے, تیرا محبوب خادم علی بھی ہونا چاہیے, تیرے نواسے حسنین ہونے چاہیے. یہ سارے کے سارے میری توحید کے اظہار کی سب سے بڑی دلیل ہے. میں چاہتا تو سورج کو تیرے ساتھ کر دیتا, میں چاہتا تو چاند کو تیرے ساتھ کر دیتا, میں چاہتا ہواؤں کو تیرے ساتھ کر دیتا, اور تو سب کو میری قدرت کی دلیل پر لے کر آتا, میری یکتائی کی دلیل پر لے کر آتا, لیکن یہ ساری دلیلیں حسین کے قدموں کے سامنے گھٹیاں ہیں. اور مرتبہ اور مقام حسین کا ہے, مرتبہ اور مقام حسین کا ہے. اب اندازہ لگائیے وہ کس قدر غلیظ طبیعت ہے جو یزید کی تعریف کرتے ہیں, یزید کی تعریف کرتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. یزید خبیث پر تو میں کل کلام کروں گا تفصیلی انشاءاللہ, اور اس پر گویا کہ ہر حوالے سے بات کی جائے گی. لیکن آپ دیکھیں امام حسین اور امام حسن کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچہ ہے, اگر آپ کا بینک بیلنس کہیں پھنس جائے, یہ کاروباری کوئی ڈیل چل رہی ہو اس میں میٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے کل آ کے مشورہ کر لینا اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کی, آپ تو اپنی برادری میں ایک ایک بندے کو تلاش کریں گے جو بڑا ذہین ہو, فتین ہو, کہیں اس میٹنگ کے اندر بیٹھ کر پھنس نہ جائے, بات ادھر کی ادھر نہ ہو جائے. لیکن یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہاں تو خدا کی یکتائی کا مسئلہ ہے. اس مسئلے پر غور کریں. حسین آپ کو یہاں سے نظر آئیں گے, اہل بیت کی عظمت آپ کو یہاں سے نظر آئے گی کہ خدا کے دربار میں خاندان رسول کا مقام کیا ہے, حسنین کی عظمت کیا ہے, سیدہ کا مقام کیا ہے, مولا علی کی شان کیا ہے. یہاں پر خدا کی یکتائی کا مسئلہ ہے. خدا کی یکتائی کے لیے جبریل حضور کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, خدا کی یکتائی کے لیے میکائیل نہیں جا رہے, خدا کی اکتائی کو ثابت کرنے کے لیے زمین پر زلزلہ نہیں آ رہا، خدا کی اکتائی کو ثابت کرنے کے لیے سورج زمین پر نہیں آ رہا، خدا کی اکتائی کو ثابت کرنے کے لیے اہل بیت آ رہے ہیں، حسنین جا رہے ہیں، مولا علی جا رہے ہیں۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ تقریری جوش نہیں ہے، اس آیت کا پس منظر ہے، اس آیت کا پس منظر ہے۔ یہ جوش خطابت نہیں، یہ جوش ایمانی ہے، یہ جوش ایمانی ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا پس منظر ہے۔ اندازہ کیجئے خدا نے آپ کے مقدروں کو کتنا عروج دے دیا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کے ذکر کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے وقتوں کو نکالا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے بھی رب کے حضور حاضر ہونا ہے، آپ نے بھی حاضر ہونا ہے، اپنی ساری نیکیاں ایک طرف رکھنا، لیکن جب خدا اپنی ذات کی دیدار کرائے گا تو پھر خدا کو پوچھنا کہ مولا تو کس عمل سے خوش ہوا تھا اور میرا کیا عمل تھا، اگر یہ بات نہ بنے تو پھر بتا دینا کہ یہ آپ کتنی بڑی نیکی سے سرفراز ہو رہے ہیں اور کتنی بڑی عبادت اور ریاضتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، یعنی آپ اس کے دفاع میں خوش ہو رہے ہیں، اس ذات کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ جس ذات سے رب اتنا خوش ہے کہ محبوب تو تنہا نہ جانا، تیرا سارا گھرانہ میری ذات کی اکتائی کی بیان دلیل ہے، یکتائی کی دلیل ہے۔ تو جو حسین بچپنے کے اندر خدا کی توحید کے پرچم کو بلند کرتے ہیں، وہ کربلا کے اندر دین کے لیے فساد کے لیے جائیں گے۔ ایک بندہ اور یہاں پر بھیج وہ رہا ہے جو رب ہے، جو حسین کی شہادت کو بھی دیکھتا ہے، حسین کی جوانی کو بھی دیکھتا ہے، حسین کے اس بچپنے کو بھی دیکھتا ہے۔ خدا جس کو یکتائی کے لیے پیش کر رہا ہے وہ ایسا شخص نہیں جو بعد میں جا کر خدا کے دین کو ٹھیس پہنچائے، جو خدا کے دین میں بگاڑ پیدا کرے۔ ہاں اگر میں کسی اپنے مرید یا شاگرد کو اپنی بات کے لیے بھیجوں، بعد میں وہ کچھ کر جائے تو جناب ہم تو انسان ہیں، مجھے کیا پتا تھا کیا ہوا، لیکن خدا جسے اپنی نیابت کے لیے چن لیتا ہے اور لے آتا ہے تو وہ معصومیت کے مرتبے پر تو نہ پہنچے لیکن دائمی حفاظت کے ایسے منصب پر پہنچے ہیں کہ جس خدا نے بچپن کے اندر سن نابالغیت کے اندر خدا نے جس کے سر پر اپنی توحید کے پیغام کو پھیلانے کی ذمہ داری لگائی ہے، تو جو شعور کے مرتبے پر آ چکا ہو وہ خدا کے دین سے کیسے بغاوت کر سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح اس بات کو، کیسے بغاوت کر سکتا ہے؟ وہ کربلا میں آ کر کیسے بات کر سکتا ہے؟ یزید خبیث تجھے دیکھنا تو چاہیے تھا، شمر لعین تجھے سوچنا تو چاہیے تھا، ابن زیاد بدبخت تجھے دیکھنا تو چاہیے تھا کہ آج تیرے سامنے جو موجود ہے یہ تو وہی ہے جو باطلوں کے سامنے خدا کی توحید کا علم لے کر آیا تھا اپنے نانا کے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو لے کر پہنچے، سیدہ زہرہ کو، سیدنا علی کو، حسنین کریمین کو لے کر پہنچے ہیں۔ یہ فضیلت کسی صحابی کے پاس بھی نہیں معذرت کے ساتھ، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ جزوی فضیلت انہی کا خاصہ ہے، اسی لیے حضرت عمر ان کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں، اسی لیے ابوبکر انہیں جھک کر سلام کرتے ہیں۔ آج کوئی کہے حسین تو لے کہتے ہیں جی یہ شیعہ ہو گیا ہے، وہ خارجی بکواس کرتا ہے، لیکن عمر کو اور زید بن ثابت کو اور حضرت جابر کو سیدوں کے پاؤں چومنے میں کوئی آر نہیں ہوتی ہے۔ کل میں نے حوالے دی نا، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ امام باقر کے پاؤں چومتے ہیں، امام باقر کو صحابی تو نہیں ہے لیکن حضرت امام حسین کی اولاد ہیں۔ حضرت زید بن ثابت حضرت ابن عباس کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا؟ حضرات گرامی یہ ساری چیزیں، حضرت عمر تو جذبات میں آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں خاموش ہو جاؤ، میں حسین کا ذکر کرتا ہوں، حسین کی واہ واہ کرتا ہوں، تم مسکرا کے مجھے کہتے ہو کہ سارا حسین کو دے دو گے؟ جلال میں آ کر حضرت عمر نے، خود امیر المومنین ہے، ان سے بڑا مدبر کون ہوگا، ان سے بڑا سنجیدہ کون ہوگا، لیکن یہ مرتبہ وہی ہے، خدا کی بارگاہ سے رحمت وہی پائے گا جو ان کے لیے غیرت کرے گا، ان کے لیے جذبات کرے گا۔ عمر اتنے جذبات میں آ گئے کہ اپنا امامہ اتار دیا منبر پر جمعے کے لیے، فرمایا سنو لوگو، یہ جو عمر کے سر پر بال اگے ہیں یہ بھی حسین کے نانا کا صدقہ ہے، یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے۔ اندازہ لگائیے، ان خارجی بدبختوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج سنیوں کی مسجدوں میں چراغہ ہے یا جناب وہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو بدبختوں تم کہتے ہو کہ جناب یہ شیعت کی نشانی ہے؟ ان کی سب سے بڑی کتابیں میں تحقیق چل رہی ہے جناب، یہاں پر تحقیق پہ گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پر کسی بات کو غلط نہ جانا جائے، اور یہ موضوع جذبات کا ہے، یہ موضوع جذبات کا ہے، یہ جذبات ہی ایمانی ہوتے ہیں جو بندے کی گردن کٹانے کے لیے بندے کو آگے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرف لے جاتے ہیں۔ اور جس کے دل میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد یہ داعیہ جذبات کا بیدار نہ ہو، وہ پھر کسی صحیح مرشد کو ڈھونڈے، کہ جناب ابھی تک لگتا ہے کہ صرف وہ جا کر بیٹھتا ہی رہا ہے اٹھتا ہی رہا ہے، دل میں کچھ چیز اتری نہیں ہے، جب تک یہ ساری چیزیں پیدا نہ ہو۔ غالب نے بھی اس طرح اشارہ کیا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس دربار کے آداب بجا لاتے ہیں، اس بارگاہ کے آداب بجا لاتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ بر صغیر میں جب تک اہل بیت کے اس شاق کا پہرا رہا ہے تو کسی بدبخت کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور کے والدین یا حضور کے اہل بیت کے خلاف بکواس کر سکے۔ کل میں ایک حوالہ پڑھ رہا تھا، دیوبندی مذہب کا سب سے بڑا فتاوی، فتاوی دیوبند، اس کی پہلی جلد ہے۔ اس میں کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص، کوئی امام صاحب یہ تقریر کرے ممبر پر کہ حضور کے والدین مشرک تھے اور وہ کفر پر مرے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ان دیوسوں کے امام نے لکھا کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ یہ دیوبندی مذہب، یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ بانی ہے، یہ سب سے بڑی خارجیت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری اولاد کی محبت تمہیں ایمان بتائے گی۔ کیا مفتی صاحب اس میں تعویل نہ کر سکتے تھے؟ جس مسئلے پر اجماع ہے، حضور کے والدین کے ایمان پر اجماع ہے، قرآن کی آیات ہیں، صحابہ کا مذہب ہے، خبیثوں نے اس طرف نظر نہ کی، ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جناب اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، میں نے کہا پڑھتے رہو بیٹا، کل فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن کہ کس کی نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کس کی رد کر دی گئی ہے۔ تو جن کے مکتبوں کے اندر ایسے دیوس اور ایسے بڑے کافر موجود ہوں جو حضور کے والدین کے بارے میں ایسے بکواس کریں، تو آپ کا دل کہتا ہے کوئی آپ کے باپ کو کہے کافر تھا تو جناب آپ تو اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر دیں، اپنا سارا اسٹاک کا پیسہ اور یہ پیسہ لا کر جناب اس امام کا ستیہ ناش کر دیں آپ۔ لیکن اگر حضور کے والدین پر بات آ جائے تو آج ہمارے اندر غیرت ایمانی جاگتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں احترام رسالت اور احترام اہل بیت نہ رہا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دل کے اندر ایمان جاتا ہے جہاں میری اولاد کا احترام موجود ہو، میری اولاد کا احترام موجود ہو۔ خیر آگے چلتے ہیں اور اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں۔ حضور اپنے بچوں کو لے کر، سیدہ فاطمہ کو لے کر، سیدنا علی کو لے کر، حسنین کریمین کو لے کر پہنچ گئے۔ اب سامنے ان کے سب سے بڑے بڑے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں، بوڑھے بوڑھے آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ اب وہ آ کر گویا کہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کس کو لائے ہیں۔ حضور نے چادر میں سب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جب اس میدان میں پہنچ گئے، حضور نے چادر ہٹائی تو صرف سیدہ زہرا کے چہرے پر چادر تھی، باقی جب سب کے کھلے چہرے عیسائیوں نے دیکھے تو انہوں نے جس سے دعا کرانی تھی، جو ان کا سب سے بڑا بزرگ تھا، اس کو لے کر آگے صف کے اندر آئے۔ مفسرین لکھتے ہیں، امام راضی لکھتے ہیں، جب اس کو لایا گیا وہ چہرہ دیکھ کر دنگ ہو گیا۔ اس نے کہا بھاگو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی دعا کرنے کے لیے آپ کو لائے ہیں۔ کہا انی لارا وجوہن، خدا کی قسم میں یہ چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، لو سال اللہ ان یزیل جبلن لزالہ من مکانہ، خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے دے تو پہاڑ ابھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ کہا پاگلوں، تم ان سے دعا کرانے آئے ہو لعنت کی؟ کہا تم مجھے کہتے ہو ان کا مقابلہ؟ ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اڑ جائیں تمہاری بد دعا کے لیے، یہ مضبوط پہاڑ دیتے ہو نا، اگر یہ پانچ کے پانچ کھڑے ہو کر پنچتن دعا کر دیں تو خدا کو کہیں کہ مولا یہ پہاڑ چلا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ فرماتے ان سے مباہرہ نہ کرنا، بھاگ جاؤ، ولا يبقى على وجه الارض نصرانی الى يوم القیامہ، اگر ان کے ہاتھ اڑ گئے تو قیامت تک ایک عیسائی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے شان اہل بیت کا، یہ مقام ہے شان اہل بیت کا، یہ برکت ہے سیدہ کے ہاتھوں کی، کہیں سبحان اللہ، یہ شان ہے مولا علی کے ہاتھوں کی، یہ شان ہے حسنین کے ہاتھوں کی۔ لے آؤ کوئی ایسا برگزیدہ بندہ، قرآن سے بتاؤ کہ کسی کی شان اور عظمت، کسی کے گھرانے کی عظمت ایسی بتائی گئی ہے؟ بتائی گئی ہے تو حضور کے خاندان کی بتائی گئی۔ قرآن تو خدا کی توحید کے لیے ہے، لیکن شان تو اہل بیت کی بیان کر رہا ہے، شان اہل بیت کی بیان کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہاتھ اٹھ رہے ہیں، وہ عیسائی کہتے ہیں بھاگ جاؤ، یہ ہاتھ اور یہ چہرے اتنے برگزیدہ ہیں، اگر یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے چلا، تو کہتے ہیں کہ ابھی جملے مکمل نہ ہو کہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائے، اور اگر یہ دعا کر دیں ان پر لعنت کر تو قیامت تک کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے دھیمی مسکراہٹ سے مسکرایا، حضرت علی قریب آئے، حضور آپ نے کیوں مسکرایا اور اس کی بات کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم لوگوں نے میری چادر سے سر نکالا تو عذاب ان کے سر پر آ چکا تھا۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے جو میں نے مسکرایا نا کہ یہ بچ گئے، اور میں ان کی اس حرکت پر مسکرایا کہ کس طرح یہ ڈر کے بھاگے، فرمایا تم تو ہاتھ اٹھا رہے تھے پیارے، میری نگاہ نبوت تو ان کے سروں کو دیکھ رہی تھی کہ جس پر خدا کا عذاب تھا، اور گرد و نواح میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا عذاب ان جنگلوں میں آگ کی صورت میں تھا، اگر تم منہ سے ایک جملہ بولتے خدا کا عذاب ان پر آ جاتا، خدا کا عذاب ان پر. تو یہ مقام امام حسین کا، یہ شان ہے حضرت امام حسن کی، یہ شان ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اسی لیے حضرت گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلی علیہ رحمت، جو ہمارے مسلم امام ہیں، جو ہمارے مسلم امام ہے، دیوبندی مذہب تو ان کو نہ جانے سر پر کتنا اٹھائے پھرتے ہیں، میں پھر عرض کروں گا میرے سخت جملوں پر خدا رات توجہ مت کیجیے گا، حوالوں پر نظر رکھیے گا. تبلیغ جماعت سے جو میرا بھائی متاثر ہے، ذرا وہ اس بات پر غور کیجیے گا اور کوشش کرنا کہ جس گروہ کے پیچھے آپ چل رہے ہو وہ ان علامات کو خارجیت دہریت آج دیکھنا. صرف اہل سنت ایسا ایک طبقہ ہے کہ جہاں پر محرم کی مجالسیں ہو رہی ہیں، اہل حق میں جہاں حسینی ذکر ہو رہا ہوگا لوگ اس طرح اس شاہ گھروں کو چھوڑ کر آ گئے ہوں گے اور ذکر حسین کر رہے ہوں گے اور ذکر امام علی مقام کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ان کے علماء نے دغا نہیں کیا اور ان کے ساتھ غداری نہیں کی، بلکہ ان کو وہی بات بتائی جو 1400 سال سے چلی آئی ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کل بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، ایک حوالے کے لیے ان کے جملوں کو دوبارہ دہراتا ہوں. آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے شیعوں کے رد پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا شریف، شیعوں نے جو سنیوں کے خلاف کتاب لکھی ہے حضرت ابو بکر کی گستاخیاں کی اور دیگر، تو اس کے جواب کے لیے اس دور کے اندر، یہ فاضل بریلوی سے پہلے گزرے ہیں، کوئی عالم نہیں تھا کہ جو قلم اٹھائے اور شیعوں کے منہ توڑ جوابات دے قرآن و سنت کے ذریعے. اس وقت میرے آقا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں بڑے، انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا شریف، اور اس میں زوردار انداز کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اور اہل سنت کے نظریات کو واضح کیا، اور اس کتاب کو لوگ کہتے ہیں کہ حق کے اعتبار سے قرآن کہا جائے تو وجہ ہے. یعنی اتنی عظیم کتاب ہے تحفہ اثنا شریف، اتنی عظیم کتاب ہے. اس کے اندر جناب جب پوچھا گیا ان سے کہ حضور ہم اہل سنت کے نزدیک محدثین کا مقام کیا ہے، فرمایا کہ ہم اہل سنت کے نزدیک اگر کوئی شخص چاہے کتنا بھی صادق القول ہو، اب آپ دیکھیں یہ مسلم ہمارے بزرگوں کے اقوال ہے کہ کسی کی داڑھی نماز سے متاثر نہ ہونا بزرگی کوئی اور چیز ہے، بزرگی کوئی اور چیز ہے، یہ بزرگی کی طرف جانے کا راستہ ہے، یہ بزرگی کی طرف جانے کا راستہ ہے، بزرگی کسی اور شے کا نام ہے. فرمایا کر ہمارے نزدیک، شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی شخص چاہے کتنا بھی صادق القول ہو، کتنا ہی سچا کہنے سچ بولنے والا ہو اور صالح العمل ہو اور کتنا ہی نیک عمل ہو، اس کے دل میں اہل بیت کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی بغض ہوگا تو وہ صادق القول اہل سنت کے نزدیک نہیں ہوگا، صالح العمل نہیں ہوگا، بلکہ شیطان ہوگا، اور اس سے روایت یا حدیث سننا بالاجماع حرام ہوگا. یہ ہمارے گویا کے بزرگوں کے اقوال ہے، اور میں اس کو مزید آپ کی خدمت میں گویا عرض کروں گا، اور اسی لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان اسی بات کو گویا کہ آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب فقیر کا تو یہ مشرب رہا ہے کہ جب 10 محرم کی صبح ہوتی ہے تو فقیر اپنے مدرسے کی عام تعطیل کرواتا ہے، یہ کرواتے ہیں عام تعطیل کرواتا ہے، اور تعطیل کروا کر گویا کہ ان کو کوئی اور پھیرے پر نہیں نکالتے کا صبح سے ہی ذکر حسین شروع ہو جاتا ہے. آؤ ہمت ہے تو اس حوالے کو پڑھنے کی، آؤ چھاپا بھی تم نہیں ہے اور اپنا بزرگ کہتے تو آؤ ہمت ہے تو قبول کرو اس بات کو، اپنے اندر سے خارجیت کو نکالو، اپنے اندر سے یزیدیت کو نکالو. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے صبح سے ہی ذکر حسین شروع ہو جاتا، فقیر اپنے جیب خاص سے نیاز بنانے کے لیے دیتا، لفظ نیاز ہے. فرمایا جب نیاز تیار ہوتی تو فقیر کے پاس پیش کی جاتی، فقیر اس پر فاتحہ پڑھتا. یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، اس وقت دیوبندی بریلوی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اعلی حضرت سے بھی پہلے کے ہیں. فرماتے ہیں اور ان تک تو سب مسلم ہیں، ان تک کو تو سب مانتے ہیں اور کسی کی زبان ان کے ذکر سے نہیں تھکتی. میں دارالمجدیہ سے فارغ ہوں تو ہماری سند حدیث میں ان کا نام آتا ہے، ہماری سند حدیث کے اندر ان کا نام آتا ہے. مثلا اگر میں کہوں کہ میں شاگرد ہوں علامہ افتخار علامہ اسماعیل کا دامہ برکاتہم العالیہ، تو وہ شاگرد ہیں علامہ زرعی صاحب کے، علامہ زرعی صاحب شاگرد ہیں صدر الشریعہ کے، صدر الشریعہ شاگرد ہیں جناب اعلی حضرت کے، اعلی حضرت شاگرد ہیں سند حدیث میں، شاہ علیہ رسول ماہروی بیوی کے، اور شاہ علیہ رسول ماہروی شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے. یہ سند حدیث ہماری جڑ گئی کہ وہ تو ہمارے دادا استاد ہیں. اور یہی قاسم نانوتی سے آگے بڑھتے ہیں کہ قاسم نانوتی کے بعد اسحاق دہلوی شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے. یعنی یہ حدیث کی سندیں چاہے وہاں سے بٹ رہی ہو یا یہاں سے آ رہی ہو، دونوں میں جا کر جہاں پر ہم رکتے ہیں، یعنی دونوں راستے جا کر جہاں پر ایک راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ ایک راستے کی سرحد جو ہے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. اس سے بڑا سچ میں کیا بتاؤں آپ کو، اس سے بڑی اتحاد کی بات میں کیا کروں آپ کے سامنے، اس سے بڑی فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات میں کیا کروں آپ. آؤ، کون ہے جو میرے ساتھ شان شان لگا کر چلے اور اس پیغام کو آگے بڑھائے کہ انہوں نے بزرگوں کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے. اہل سنت نے غداری نہیں کی، امام احمد رضا نے جو ان بزرگوں سے سنا ہے اسی کو آگے بڑھایا ہے. خدا کی قسم جو ہمارے معمولات ہیں، اگر ہم شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ان سے ثابت نہ کر سکے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہے. اور اگر تم ثابت نہ کر سکے تو میرا کوئی مطالبہ نہیں، میرا مطالبہ ہے توبہ کر کے سچ کی طرف آ جانا، توبہ کر کے سچ کی طرف آ جانا، سچ کا ساتھ دینا کہ دیکھو یہ دنیا رہ جائے گی، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں رہ جائے گی، خدا کو تمہیں جواب دینا پڑے گا. صراط الذین انعمت علیہم، سچوں کے راستے پر چلو خدا نے کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ کر چلو. اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے پیروکاروں کے نام سے اٹھائیں گے جس کو تمہارا پیش رو تھا، تمہارے اماموں کے نام سے اٹھائیں گے. کاش ہمیں شاہ عبد العزیز صاحب کے ساتھ اٹھایا جائے، شاہ ولی اللہ صاحب کے ساتھ اٹھایا جائے، شاہ عبد الحق صاحب کے ساتھ اٹھایا جائے، اوپر چلتے چلے جائے، مجدد الفسانی علیہ رحمت ہے، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت ہے، یہ سارے گویا کے علماء ملا علی قاری سے ہوتے ہوئے سلسلہ جاتا ہے، اور یہ سارے سلسلے جا کر امام اعظم ابو حنیفہ سے جڑ جاتے ہیں، اور امام اعظم اس طرف سے جا کر صحابہ سے جڑ جاتے ہیں. تو یہ تسلسل ہے، کڑی ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے. اور یہ زوال اور عروج تو زندگی میں آتا رہتا ہے، لیکن ہمارا دل اندر سے پرسکون ہے کہ ہمارے ایمان کی کڑی کہیں کٹی نہیں ہے، بلکہ بارگاہ رسالت تک جڑی ہوئی ہے. یہ زنجیر ایمان کی جڑی ہوئی ہے جس پر ہمیں فخر ہے، الحمدللہ رب العالمین. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، فقیر صبح سے لے کر شام تک یہ ذکر ہوتا ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، اس نیاز پر، کھانا نہیں، اس نیاز پر فقیر فاتحہ پڑھتا ہے. یہ فاتحہ کو حرام نہیں کہتے، یہ نیاز کو حرام نہیں کہتے، شاہ صاحب تو خود کرتے، تو غداری ہم نے کی، انہوں نے کی. یہ ذکر حسین کی محفلیں بناتے ہیں، اس کو دشیت کہتے ہیں. اور یہ حضرت شاہ عبد العزیز جو اس وقت کے سب سے بڑے امام ہیں، اور وہ فرماتے ہیں دہلی کے ہیں، بڑے امام ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ صرف ڈائریکٹ کھانا شروع نہیں ہوتا، بلکہ جو ان کے شاگرد بڑے بڑے، فضل خیرآبادی کا نام سنا ہے، مرزا غالب ان کا شاگرد ہے فضل خیرآبادی کا، تو آپ اندازہ لگائے اردو ادب میں بھی ان کا کتنا بڑا نام ہوگا. فضل خیرآبادی شاہ عبد العزیز کے شاگرد ہیں رحمتہ اللہ علیہ. تو یہ ان کی محفلوں میں ایسے علماء ہیں. تو شاہ عبد العزیز کہتے ہیں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ ذکر حسین کرتا، نیاز پر فاتحہ دینے کے بعد کھانا نہ کھلایا جاتا، مگر پہلے کھڑے ہو کر شہداء کربلا پر سلام پیش کیا جاتا، شہداء کربلا پر سلام پیش کیا جاتا. وہ شاہ صاحب ہیں، کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. فرمایا فقیر صرف سلام نہیں پیش کرتا، یہ سارا اہتمام مولوی صاحب کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے کہ دل اس پر بیدار کرتا ہے، تڑپاتا ہے. تو فرمایا جب ان کے لیے سلام پڑھتا تو فقیر اس میں کیفیت بھی پاتا ہے، فقیر اس میں اہل بیت کی محبت کی کیفیت پاتا ہے، اور زبان خود بتاتی کہ دل میں ایمان کتنا ہے، وہ ذائقہ دیتی ہے، دل کے معاملات کا ذائقہ دیتی ہے. فرمایا فقیر اس میں کیفیت پاتا ہے. تو حضرت گرامی میں پھر عرض کروں گا، آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں جو ذکر حسین کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. آج ہر یزید کا رد ہوگا، کیونکہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. آج سارے یزیدوں کا رد ہوگا، کیونکہ ہر یزید کا رد نہ کیا جائے تو حسینیت اجاگر نہیں ہوتی ہے. حسین کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسینیت حق کا نام ہے. یزیدیت یزید ہی کا نام نہیں، یزیدیت کفر کا نام ہے، یزیدیت بد اعتقادی کا نام ہے، یزیدیت گستاخی کا نام ہے، یزیدیت بزرگوں کے مذاق اڑانے والی غلیظ عادت کا نام ہے، یزیدیت خود نمائی کا نام ہے، یزیدیت دہریت کا نام ہے، یزیدیت سخت قسم کی گستاخی کا نام ہے،
بد مذہبیت کا نام ہے وہ یزیدیت ہے. حسن جو ہے، ایمان جو ہے، چاشنی جو ہے، احترام جو ہے، حق جو ہے، وہ حسینیت ہے. وہ حسینیت. اسی کو تو اقبال نے ایک جگہ پر کہا تھا نا کہ بمصطفیٰ برسا خیش کہ دین ہم آؤس اگر بعون رسیدی تمام بو لہبیست. فرمایا کہ دین کیا ہے؟ کہ دین یہ ہے کہ تم مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ. کہا تم مصطفیٰ تک نہ پہنچ سکے تو کیا ہوا؟ کہ ہر وہ شے جو تمہیں مصطفیٰ تک پہنچنے سے روک دے وہ ابو جہل ہے. ابو جہل کسی بندے کا نام نہیں ہے صرف، ابو جہل ہر اس فکر کا نام ہے جو مصطفیٰ سے روکتی ہے اور جو مصطفیٰ تک لے جاتی ہے. اس ہر فکر کا نام مصطفیٰ ہی فکر ہے، اس ہر فکر کا نام مصطفیٰ ہی فکر ہے. تو اسی طرح حسینیت اور یزیدیت، حسینیت حق کا نام ہے، سچ کا نام ہے، ایمان کا نام ہے. یزیدیت دغا کا نام ہے، فراڈ کا نام ہے، کفر کا نام ہے، گستاخی کا نام ہے. تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ فکر یزیدیت سے بچا کر رکھو اور ان یزیدیوں سے بھی بچا کر رکھو کہ جو تمہاری اس فکر اور اس دل میں جلنے والی ایمان کی شمع کو گویا کہ بجانے کے چکر میں ہے. اس کی بڑی فکر کرو، اس لیے کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے. یہ نماز، روزہ، زکات، داڑھی، امامہ، یہ سب چیزیں بعد میں ہیں. ان سب کو جو چیز واقعی میں داڑھی بنائے گی، واقعی میں امامہ بنائے گی، واقعی میں نماز بنائے گی، وہ حضور کے اہل بیت کی محبت ہے، وہ حضور کے صحابہ کی محبت ہے، وہ حضور کی محبت ہے. اب آئیے حضرات کرام، قرآن کے دوسرے مفہوم کی طرف ہم چلتے ہیں بہت سہل انداز کے ساتھ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نکاح کا حکم دیا کہ محبوب نکاح کرو. اب حضور نے نکاح فرمائے، متعدد نکاح فرمائے. اب اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، کچھ خواتین تو وہ ہے جو حضور کے عقد میں آ گئی اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ خلوت مبارکہ نصیب ہوئی. کچھ وہ ہیں کہ جناب جن تک صرف نکاح کا پیغام پیش کیا. کچھ وہ ہیں، سورہ عذاب کی تفسیر اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھیں تو میں نے اس میں تفصیل کی ہے. کچھ وہ ہیں کہ جن سے باقاعدہ نکاح ہوا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں وہ نہ سکے. تو یہ گویا کہ تعداد کے اعتبار سے علماء کاملین نے لکھا ہے کہ اس میں 40 سے زیادہ ازواج مطہرات بنتی ہیں کہ جن تک پیغام پہنچایا گیا یا پیغام دیا، نکاح ہوا لیکن حریم ناز میں تشریف نہ لائیں، وہ شرف ان کو نہ ملا. اور 11 ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جو باقاعدہ حضور کے حریم ناز میں تشریف فرما رہی. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائے تو سورہ احزاب ہے، تو وہ ان خواتین نے جناب دیکھا. اب وہ عورتیں تو تھیں نا، عام عورتیں تھیں، عورتیں تو عام تھیں نا، نبیاں تو نہیں تھیں، معصومہ تو نہیں تھیں، عام عورتیں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرف بخشا ہے. کل میں نے سیدہ کے مقام پر بھی بتایا تھا، وہ زمین بھی تو عام ہی تھی. حضور کا جسد لگا گنبد خضرا کے نیچے والی زمین پر تو عرش سے اعلیٰ ہو گئی، وہ عرش سے اعلیٰ ہو گئی. تو وہ زمین تو غیر تھی، فاطمہ غیر تو نہیں ہے، سیدہ فاطمہ غیر تو نہیں ہے. حضور تو فرماتے ہیں الفاظ میں تو بزغت منی، فاطمہ تو میرا، میری جان ہے، میرا جگر ہے، اب میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو وہ تو زمین غیر تھی، حضور کے جسم سے لگی تو عرش سے اعلیٰ ہو گئی. تو فاطمہ تو بدرجہ اولا شرف میں عرش سے اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کی جان ہے. حضور، اور علماء نے یہاں پر لکھا ہے اس شرف میں نہ صدیق اکبر آپ کے مقابلے میں ہے اور نہ حضرت عمر مقابلے میں ہے، نہ عثمان غنی مقابلے میں ہے، اس لیے کہ یہ تو حضور کی جان ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، کلیجے کا ٹکڑا جس کو حضور نے فرمایا. اور بزغہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، جسم میں روح ڈالنے کے لیے جو گوشت کا لوتھڑا جب بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس کو کہتے ہیں بزغہ. یعنی حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے جسم میں جو روح ڈالی گئی تھی تو جو کیفیت تھی وہ فاطمہ تھی، اور یہ جو میں ہوں یہ فاطمہ ہی ہوں. یعنی اور فاطمہ جو ہے وہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ فاطمہ میری جان ہے. اتنی قرب اور اتنی گویا کہ قرابت ہے، تو یہ قرابت کسی کو نہیں ملی. اس اعتبار سے علماء لکھتے ہیں سیدہ فاطمہ سب سے افضل ہیں. اور ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ سے افضل کس طرح ہے کہ سیدہ فاطمہ کی وہ ماں ہے، ماں کے اعتبار سے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہے. تو جو فضیلت ان کے پاس ہے وہ فضیلت ان کے پاس ہے. تو یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جزوی فضیلت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے قرب کے اعتبار سے سب کو نصیبیں ہوئی ہیں، لیکن ہم یہاں پر اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس لیے وہی جزوی فضیلت بیان کریں گے جو اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اب ازواج مطہرات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور ہم حریم ناز میں آئے ہیں تو فاقے بھی بہت ہو رہے ہیں، حضور پہننے کے لیے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، زیورات بھی نہیں، عورت اپنے شوہر سے تقاضا کر رہی ہیں، حضور سے تقاضا کر رہی ہیں. حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ حضور کے گہنے بن جائیں، کوئی کنگن بن جائیں، کوئی اچھے کپڑے آ جائیں، کوئی اچھا بستر آ جائے، حضور خاموش ہو گئے۔ وہ یہاں حضور خاموش ہوئے، وہاں قرآن کی آیت اتری، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ یعنی بارگاہ مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور اگر اپنی بیویوں سے بات بھی کریں اور ان کی کوئی بات حضور کو ٹھیک نہ لگے اور حضور خاموش ہو جائے تو اس پر بھی خدا کہتا ہے، محبوب تو تو بہت مروت کرتا ہے، ہم تیرے آداب بتا دیتے ہیں، ہم تیرے آداب بتا دیتے ہیں، تیری شخصیت کیا ہے، تو کون ہے یہ نہیں جانتے تجھے، ہم بتا دیتے ہیں، اور تو تو اتنا شفیق ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو آگے سے کچھ نہیں بولتا، خاموش ہو جاتا ہے، لیکن تیری خاموشی رب نہیں دیکھتا، رب کی قدرت جو ہے سے نہیں دیکھی جاتی۔ محبوب تو اگر شرم کرتا ہے اس میں اور حیا کرتا ہے تو تیرے مقام کو بیان کرنے میں تیرا رب حیا نہیں کرتا، وہ بتا دیتا ہے۔ فرمایا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے میرے محبوب کے آغوش میں آنے والی ہو، تم عام عورتوں کی طرح تھوڑی ہو کہ تمہارے لیے شرف نہیں کہ تم نبی کی بیویاں ہو۔ فرمایا ان تقیتن فلا تخدعن بالقول، فرما اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو، فیطمع الذی من قبلہ مرض وقلن قولا معروفا، فرمایا کہ دل میں کسی کے جناب کوئی لالچ پیدا ہو جائے، ہاں اچھی بات کہا کرو۔ فرمایا اگر کوئی صحابی بھی دروازے پر آ جائے تو اس سے کرخ انداز میں بات کیا کرو، نرم انداز میں بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور تمہارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کا دل کسی معاملے میں غافل نہ ہو جائے۔ یہاں پر علماء نے لکھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرہ ہیں تو ہماری ماں، لیکن پردہ ان سے بھی ہوگا، پردہ ان سے بھی ہوگا۔ ابھی سارے آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور یہاں سے ہر مسلمان کے لیے آداب ہے، ہر وہ مسلمان جو حضور کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے اس کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے گھر کی مستورات اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ پازے پہ نہ پہنے، جھنکار والی گویا کہ پازے پہ نہ پہنے کہ جب وہ گزرے تو پڑوس قریب کا شخص انہیں دیکھنے پر متوجہ ہو جائے، اپنے جسم پر خوشبو اتنی نہ لگائے کہ قریب کا شخص ان کی طرف دیکھے۔ اور یہ غیرت کا مذہب ہے، غیرت کا دین ہے، اور رب کو یہی آداب پسند ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب غیرتی ہے اور غیرت کو گویا کہ پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ آج ہمارے وہاں انٹرکام کا نظام ہے، ٹیلی فون کا نظام ہے، موبائل کا نظام ہے، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں کہ اگر پہلے تو یہ ہے کہ اپنے دوست عزیز کو اپنا ہی نمبر دیا جائے تاکہ وہ مرد مرد سے رابطہ کرے، لیکن اگر کبھی وجوہات ایسی بن جائے کہ جناب قربت کے اعتبار سے یا معاملات کے اعتبار سے گھر سے بھی رابطہ ہو تو قرآن کا یہ حکم رکھا جائے کہ اپنے گھر کی مستورات کو یہ بات بتائی جائے کہ لہجہ جو ہے وہ نزاکت والا نہ ہو بلکہ کرخت لہجہ ہو، کہ جس میں جواب دینا ممکن ہو، کہ اگلے کے ذہن میں دل میں شیطان کوئی فکر داخل نہ کرے۔ یہ قرآن کا طرز تخاطب ہے، یہ کس سے ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ تو ہم کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو جب ان کے لیے اتنا ہے تو ہمارے لیے بدرجہ اولا ہے۔ فرمایا وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، اور بے پردہ نہ نکلو جیسے زمانے جاہلیت میں بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں۔ یہ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن رب کی جانب سے نصیحتیں کی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ازواج مطہرات کے ساتھ گویا کہ رہنی چاہیے۔ اور فرمایا وہ اقیم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم رکھو، واتین الزکاۃ، اور زکات دو، واطعن اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ اے نبی کی بیویوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف ستھرا کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور یاد کرو تم کتنی برگزیدہ ہو، تمہارے گھر میں میرا کلام پڑھا جاتا ہے، میرے نبی حکمت بیان کرتا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ بے شک اللہ رب العزت باریکیوں کو جانتا ہے اور اس سے خبردار ہے۔ حضور نے بلایا، یہ پڑھ کے سنا دیا، اور ازواج مطہرات سے کہا کہ ٹھیک ہے جو جانا چاہے چلا جائے، میں دنیا کی زینت نہیں دے سکتا، جائیے۔ ازواج مطہرات رونے لگی کہ حضور ہمارے دل میں ایسی بات آئی تھی، ہم نے کہہ دیا اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم دنیا کے مقابلے میں اللہ کے رسول کو لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعاؤں سے نوازا، اور حضرت عائشہ کے لیے محبت کے اندر، میں نے حضرت عائشہ پر صحیح بخاری میں پورا تفصیلی درس دیا، اس کو اگر آپ سنیں اس میں اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت عائشہ اکثر محبت میں ذکر کو چھیڑتی تھی، حضور کب کچھ کہتے تو کہتے نہیں نہیں حضور، آپ سے کچھ کہوں گی تو رب آیت نازل فرما دے گا، اور آپ تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کا رب آپ کے معاملے میں بہت غیرت کرتا ہے، آپ کا رب آپ کے معاملے میں بڑا غیرت کرتا ہے۔ اور حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور سے ناراض ہوتی, یعنی طبیعت ہے کہ کبھی کوئی بات پسند نہیں آئی اس طرح چلے گئی, یعنی شوہر ہونے کی حیثیت سے, نبی ہونے کے وہ معاملات دینیہ میں نہیں, تو اس وقت سرکار مسکرا کے فرماتے تھے, عائشہ تیرا خوش ہونا بھی میں جانتا ہوں اور تیرا ناراض ہونا بھی میں جانتا ہوں. تو سیدہ عائشہ کہتی حضور وہ کیسے ناراض میں؟ فرمایا نہیں یہ وہ ناراضگی نہیں ہے جس سے ایمان کا کوئی مسئلہ بنے. تو فرمایا حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو, تیرا دل میری طرف راغب ہوتا ہے, تو تم مجھے بار بار کہتی ہے محمد کے رب کی قسم, اور جب تیرا مزاج مجھ سے دور ہوتا ہے تو تم بار بار کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. تو کہا جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کہتی ہے تو میں تیرے مزاج کو سمجھ لیتا ہوں. مسلم میں روایت موجود ہے, ایک بات حضرت عائشہ کو کسی نے کہی, سرکار نے فرمایا ہاں کہو عائشہ کیا بات تھی؟ تو کہا کچھ نہیں تھی. دوسرے کمرے میں پھر لوٹ کر آئیں, کہا حضور بات یہ تھی. تو سرکار نے فرمایا جب میں نے پوچھا تھا یہ بات سنیں آپ, عقیدہ لیں اپنی ماں سے, ہماری ماں ہمارے لیے نبوت کے کیا اصول بتا رہی ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ یہ کمرے میں جا کر دوبارہ آئی, اب تم مجھے بتا رہی ہو کہ یہ بات ہے, پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کہا میرے دل ہوا کہ پہلے نہیں بتاؤں گی آپ کو, لیکن جب میں دوسرے کمرے میں گئی تو مجھے خیال آیا کہ آپ کا رب آپ کو بتا دے گا, آپ کا رب آپ کو بتا دے گا. تو یہ ہے مقام رسالت, یہ ہے مقام رسالت, یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازا, لیکن آپ نے یہ پوری آیت دیکھی, اور میں نے آیت نمبر گویا کہ 32 سے لے کر آپ کے سامنے آیت نمبر تک 34 تک پڑھا. اس میں ذکر کس کا تھا؟ حضور کی بیویوں کا ذکر تھا, اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَاقِيمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور تم نمازیں قائم کرو, کون؟ نبی کی بیویوں, اور تم گویا کہ زکات دو, اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اس لیے کہ اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے. تو یہاں اصل خطاب ہی حضور کی بیویوں سے ہے, اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے. اس لیے کہ دیکھیں اس کے بعد کی بھی جو آیت آ رہی ہے, یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ آیت نمبر 33 ہے, لیکن جب آیت نمبر 34 شروع ہو رہی ہے اس میں پھر فرمایا وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن, یہ پھر حضرت مطہرہ سے خطاب ہوا, کن مونس کی ضمیر ہے, اور تم اس کا خیال نہیں کرتی کہ تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ پوری آیتوں کا تسلسل بتا رہا ہے بالکل واضح طور پر کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ اہل بیت میں حضور کی بیویاں نہیں, یہ تو قرآن میں بڑی زبردست قسم کی تحریف ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس پہرائے میں گفتگو ہو رہی, بھائی جن کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے ان کو خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب, یہ جو میں تمہیں ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, پردہ میں نکلا کرو, زمانے جاہلیت کی طرح رسمیں نہ ادا کرو, میرے نبی سے یہ نہ مانگو, نماز پڑھو, زکات دو, اور اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اہل بیت, اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے, اور تم نہیں جانتی کہ تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی کتاب اور اللہ کی حکمت پڑھی جاتی ہے. تو اس سارے کلام سے کیا پتا چلا کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر حضور کی ازواج ہے. ٹھیک, یہ بات ذہن میں رکھیے. ازواج کی عظمت یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اور حدیث پاک میں آتا ہے جو اس حدیث کی آیت کی تفسیر کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کے اندر سیدنا مولا علی کو لیا, اور اپنی چادر کے اندر سیدہ کو لیا, اور حسنین کو لیا, اور فرما اللہم ہاؤلائی من اہل بیتی, مولا یہ میرے اہل بیت میں سے, یہ میرے اہل بیت میں. امام قرطبی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات, امام قرطبی نے فرمایا, میں نے بھی کل ذکر کیا کہ اہل بیت میں کئی لوگ شامل ہیں, امام قرطبی نے فرمایا یہ آیت اتری تو حضور کی بیویوں کے لیے, لیکن اس میں علی داخل نہ تھے, اس میں فاطمہ داخل اس آیت کے اندر نہ تھی, کیونکہ خطاب ان سے نہیں تھا, علی سے خطاب نہیں تھا, سیدہ سے خطاب نہیں تھا, حسنین سے خطاب نہیں تھا, لیکن ان کو حضور نے اپنی اس تخصیص سے کہ مولا چادر میں لے کر, مولا میری بیویاں تو میری اہل بیت ہے, لیکن اللہم ہاؤلاء من اہل بیت, یہ بھی میری اہل بیت, تو یہ الگ سے حضور نے ان کو شامل کیا ہے اہل, یعنی اہل بیت میں تو ہے, میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں, اس آیت کے اندر ان سے خطاب نہیں ہے, لیکن حضور نے چادر میں لے کر ان کو اس عمل کے ذریعے خطاب میں شامل کیا ہے. امام قرطبی نے شیعت کو بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا کہ یہ آیت تو اتری ازواج مطہرات کے لیے, اور حضور نے اپنے عمل سے ان چاروں کو لا کر اس آیت میں شامل کیا ہے. یہ عجیب بات ہوئی کہ آپ نے ان کو اس آیت میں ڈال دیا, اور جو اصل مصداق تھے ان کو باہر کر دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ازواج اہل بیت میں نہیں ہے، حضور کی ازواج اہل بیت میں نہیں ہے. میں نے شیعہ سے کہا اہل بیت کا معنی کر دوں ذرا، تو کہنے لگے جی اہل بیت گھر والے. میں نے کہا گھر والوں میں کون ہوتا ہے؟ آپ سے کوئی کہا کہ آئیے گا گھر والوں کو بھی لائیے گا، تو تم کوئی کھوتا ڈنگر کوئی جانور مانور لاؤ گے یا گھر والوں میں بیوی بچوں کو ساتھ لے جاؤ گے؟ تو کہا جی بیوی بچوں کو بھی لے جائیں گے. تو میں نے کہا جناب تمہارے اہل بیت میں تمہاری بیوی آ گئی اور نبی کے اہل بیت میں نبی کی بیوی نہیں آئی. یہ صرف سیدہ عائشہ سے بغض کے لیے ساری باتیں ہیں کہ جناب یہ ہو گیا. لیکن امام قرطبی نے فیصلہ کیا، فرمایا کہ ہم حسنین کو اہل بیت میں نہ مانیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم تو اس آیت کی بات کر رہے ہیں کہ جس آیت تطہیر کو ذکر کیا جاتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے. اور نبیوں نے کہا کہ یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد کو پاک کر. اللہ نے فرمایا محبوب وہ تو نبی اپنی اولاد کے لیے چاہ رہے تھے نا، یا تو خدا خود تیری اولاد کے لیے چاہ رہا ہے، یہ تیری اولاد کی برکت ہے. انکم الرجس اہل، ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، گندگی کو دور کر دے، نکال دے. اور آگے مبالغے کے لیے فرمائے وہ طاہرکم تطہیرا، انہیں خوب صاف ستھرا کر دے، ایسا صاف ستھرا کر دے ان کے دل کو گناہوں سے، ایسا نفرت دلا دے کہ وہ معصوم تو نہ ہوئے لیکن گناہوں سے محفوظ ضرور ہو گئے، گناہوں سے محفوظ ضرور ہو گئے. تو اس میں خطاب ازواج مطہرات سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو بنیادی چیز داخل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں ان کو لیا جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، سید عالم سیدہ فاطمہ اور سیدہ مولا علی اور حسنین کریمین، ان کو لے کر آپ نے گویا کہ اس کے اندر داخل فرمایا کہ اللہم ہؤلاء من اہل بیتی. اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب تجھ پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. توجہ سنیے گے اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم ہمارے نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1، جو موجودہ جو زخیم جلدیں ہیں اس کو آپ دیکھیں، صفحہ 477 پر یہ روایت موجود ہے. صحابہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آیت اتری تو حضور نے فرمایا آج میں بہت خوش ہوں کہ رب نے مجھ پر یہ آیت اتاری ہے. اب صحابی اہل بیت کی تعریف کو بدعت کہنا یا جناب اس کو خارجیت کی علامت کہنا، صحابی حضور کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. فرمایا کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم، حضور آپ پر سلام کیسا پڑھنا ہے یہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے. صحیح بخاری میں ہے، صحابہ پوچھتے ہیں حضور کہ فإن اللہ قد علمنا، اللہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کیف نسلم، ہم آپ کو سلام کیسے کریں، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی، کہ ہم آپ کو سلام کیسے کریں یہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. لیکن آیت میں کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا نبی کو درود پڑھنے کی بات کی گئی. لیکن صحابہ جانتے تھے کہ نبی درود سے جب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ کی اولاد پر درود نہ پڑھا جائے، اس لیے صحابی نے آپ سے درود کا سوال نہیں کیا، یہ سوال کیا کہ حضور آپ پر سلام کیسا پڑھنا ہے یہ تو ہم جان چکے ہیں، یہ تو اللہ نے بتا دیا. لیکن کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، یہ بخاری شریف ہے، حضور آپ کے اہل بیت پر درود کیسا پڑھنا ہے آپ بتا دیجیے، آپ کے اہل بیت پر. ارے بھائی اہل بیت کی بات کہاں ہو رہی ہے، یہاں تو فرمایا یا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر سلام پڑھو، لیکن صحابی نبی پر درود کی بات نہیں کرتا، نبی پر درود کی بات نہیں کرتا، وہ اہل بیت پر درود کی بات کرتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ پر سلام جیسا پڑھنا ہے وہ تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے، لیکن آپ پر درود کیسا پڑھنا ہے، فرمایا نہیں آپ کی اہل بیت پر درود کیسا پڑھنا ہے ذرا وہ بتا دیجیے، آپ کے اہل بیت پر، یہ صحیح بخاری شریف ہے، کیسے درود پڑھنا ہے حضور بتا دیجئے. تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور آپ پر سلام تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا ہے، لیکن حضور ذرا یہ بتائیے کہ آپ پر نہیں آپ کی اولاد پر درود کیسا پڑھنا ہے؟ حضور نے کہا کہ پہلے مجھ پر تو پڑھو پھر میری اولاد پر پڑھنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مسکرا کر فرمایا میری اولاد پر درود پڑھنا ہے، پوری نماز کا درود درود ابراہیم سرکار نے بتا دیا، درود ابراہیم سرکار نے بتا دیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں صحابہ کرام کی خواہش کیا تھی کہ اہل بیت پر سلام پڑھیں. تو آج ہمیں اہل بیت پہ سلام پڑھنے میں شیعہ کہا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یہ کلمات کہنے پر ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے. ان یزیدیوں سے، خارجیوں سے میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں ان صحابہ کو کیا کرو گے جن کے نام پر تم نے جماعت بنا کر پورے پاکستان میں دھاندلی کی تھی؟ یہ صحابہ کا کیا کرو گے جو صحابی کہتے ہیں حضور آپ پر سلام تو پڑھنا ہمیں آ گیا، آپ پر درود کا نہیں، آپ کی اولاد پر درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا درود ابراہیمی پورا بتا دیا، اللہم صلی علی محمد. خارجی کہتے ہیں یہ آل کیا ہوتی ہے؟ سب کے ساتھ جو نیکیاں ہیں وہ اس کو مل جائے گی. ہم نے کہا آل وہ ہوتی ہے جو خدا تجھے نماز کے اندر جس پر درود پڑھواتا ہے، کہ اللہم صلی علی، اے اللہ درود پڑھ، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر پڑھ. آل میں کون آ گئے؟ حضرت علی آ گئے، حضرت سیدہ آ گئی، سیدہ آ گئی، حسنین آ گئے، آل عقیل آ گئے، آل جعفر آ گئے، آل علی آ گئے، ازواج مطہرات تو سب سے پہلے آ گئی. فرما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کا درود پڑھو میرے محبوب پر اور میرے محبوب کی آل پر، کا درود ختم. کہا ایسے کیسے ختم ہوگا؟ درود پڑھو گے، درود پڑھو گے آل محمد پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً خوشی ہوگی. لیکن دائمی خوشی کب ہوگی؟ جب تم آل ابراہیم پر درود پڑھو گے. فرما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یا اللہ جس طرح درود پڑا تو نے ابراہیم پر، وعلا آل ابراہیم، آل ابراہیم پر. حضور کس کی آل ہیں؟ ابراہیم کی. حضور کس کی آل ہیں؟ ابراہیم کی. اور حسنین کس کی آل ہیں؟ حضور کی. یعنی نماز میں جو بدبخت سے ابھی سوال پوچھا گیا تھا حضور کے والدین سے متعلق، وہ بدبخت اگر درود ابراہیم کو دیکھ لیتا جس پر زور دیتے ہیں کہ السلام السلام علیکم یا رسول اللہ، تم پڑھتے ہو درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا درود ابراہیمی تو پڑھا لیکن اس کو صرف رٹا ہے فرقہ واریت کے لیے، تو نے سمجھا نہیں. اگر سمجھ لیتا تو حضور کے والدین کے متعلق کبھی بکواس نہ کرتا، غلط بات نہ کرتا. اس لیے کہ آل ابراہیم، حضور آل ابراہیم ہے، سیدنا عبداللہ آل ابراہیم ہے، سیدنا عبد المطلب آل ابراہیم ہے، سیدنا ہاشم آل ابراہیم ہے، سیدنا مناف آل ابراہیم ہے، یہ سارا سلسلہ آل ابراہیم کا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے حضور کا خاندان، حضور کے خاندان کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت ان سب پر درود پاک پڑھنے کا حکم مرحمت فرماتا ہے. آل محمد پر درود پڑھنے کا حکم مرحمت فرماتا ہے کہ ان پر درود پڑھو، آل محمد پر درود پڑھو، اور گویا کہ آل ابراہیم پر درود پڑھو. تو یہ ہے وہ آل ابراہیم، اور یہ ہے وہ آل، اور یہ ہے وہ نسل جس کی عظمت کا اظہار رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے. میرے آقا، آخری گفتگو کی طرف ہم چلتے ہیں. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر آ گئے، مدینہ منورہ میں آ گئے، شب و روز دن کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا، کثرت کے ساتھ جاری رہا. صحابہ دیکھتے ہیں کہ نہ حضور کوئی کام، یعنی کوئی تجارت کر رہے ہیں، حضور نہ کوئی تجارت کر رہے ہیں، نہ کوئی گویا کہ کاروبار ہے، لیکن مصارف اتنے ہیں کہ کوئی سوالی بھی اہل بیت کے پاس آتا ہے تو گھر کا کھانا اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور کئی دن فاقوں میں گزارتے ہیں لیکن سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ محبوب تیرے دروازے پر کوئی سائل آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں. تو فرمائیے اہل بیت کی ترتیب ہے، دے دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے آپس میں ایک میٹنگ کی، جو مخیر صحابہ کرام تھے جن کو اللہ نے مال کی بڑی فراوانی دی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شب و روز ہمارے بچاؤ کے لیے گزرتا ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے گزرتا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب سے ملانے کے لیے گزرتا ہے، اسلام کی تبلیغ کے لیے گزرتا ہے، شب و روز خدا کی توحید اور اپنی رسالت کے ذکر میں گزرتا ہے، اور حضور کے مصارف اتنے ہیں اور حضور کے معاملات اتنے ہیں، اس کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کئی دین اہل بیت کے گھر چولہا نہیں جلتا. تو صحابہ کا دل بھر آیا، اور اس میں حضرت عثمان غنی پیش پیش تھے رضی اللہ عنہ. اب خوب مال جمع کیا اور لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے سامنے گودام کی صورت بن گئی. جب حضور حجرے سے باہر نکلے
دیکھ کے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو چند صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے حضور یہ آپ ہی کی برکت سے ملا ہے، کیونکہ یسرب تھا یہ علاقہ، بنجر تھا، یا تو کوئی زبزہ نہ ہوتا تھا نہ کوئی کھیت فصل تھی، آپ نے قدم رکھ کر اس کو مدینہ بنایا، آپ نے یہاں کے سا کے لیے دعا فرمائی، یہاں کے پھل کے لیے دعا فرمائی، یہاں کی سبزیوں کے لیے دعا فرمائی، یہاں کے اناج کے لیے دعا فرمائی، حضور جو موسم میں ایک پھل دیتا تھا اب تین تین پھل دیتا ہے، حضور اتنی برکت ہو گئی ہے، اور حضور یہ سب آپ ہی کی طرف سے ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تو ہے لیکن کیوں لائے ہو؟ کہا کہ حضور شب روز آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت رات کو ملتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا وقت آرام میں جاتا ہے، پھر وہ تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر سے لے کر پھر عشاء تک آپ کی تبلیغ کی مہم ساری چلتی رہتی ہے، اتنے معاملات، اتنے وفود، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے گھر کے لیے کوئی پیسہ، کوئی تجارت کا سلسلہ نہیں کہ جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے۔ تو حضور یہ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب ہمارے گھروں کے اندر مرغن غذائیں تیار ہو رہی ہوں گی، ہمارے گھروں کے اندر آرائشیں اور آلائشیں ہو رہی ہوں گی، اور نبی کے اولاد اور نبی کے گھرانے کے اندر سخت قسم کی محرومی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مقدس کو جھکایا، اس چیز کو قبول نہ فرمایا، اس سے پہلے کہ حضور کہتے لے جاؤ، یہ حضور کے انداز کریمانہ کے خلاف تھا، یہ حضور کے انداز کریمانہ کے خلاف تھا، لیکن رب کریم آپ کی شان بتانے میں حیا نہیں کرتا۔ فرمایا رب نے قل لا اسألکم، محبوب ان سے کہہ دو، سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 23، قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہاں میں نے تمہیں خدا کا پتا دیا ہے، میں نے تمہارے دلوں سے شرک کو نکالا ہے، میں نے تمہارے دل سے کفر کو نکالا ہے، میں نے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی یادوں کو بسایا ہے، تم پیدا جس کے لیے ہوئے تھے اس کا پتا میں نے تمہیں بتایا، انسانیت کھو چکی تھی اپنے مقدر کو، میں نے اسے جوڑ دیا ہے، انسانیت اپنے مقصد سے گمراہ ہو چکی تھی، میں ہدایت برحق بن کر اس کو رب کے ساتھ میں نے تعلق کو جوڑ دیا، یہی وہ انسانیت تھی جس پر ہر شے لعنت کر رہی تھی، میری خدمت سے تمہیں رشک جبریل بنا دیا گیا، یہ سب میں نے کیا ہے، لیکن اس خدمت پر تم سے پیسہ نہیں مانگتا، اس خدمت پر یہ اناج نہیں چاہیے مجھے، اس خدمت پر تم کہتے ہو کہ میں خدمت کرتا ہوں اور یہ سب میری ملا ہے، تو میں میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں تم سے پیسہ مانگوں، میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں گویا کہ تم سے یہ اجر مانگوں، ہاں لیکن تمہارا دل بھی نہیں توڑوں گا کہ تم ایسی رس لوٹا دوں تو تمہارے لیے گویا کہ مرغ بسمل کی طرح تمہاری طبیعت ہو جائے گی، اور تم راتوں کو بھی تڑپتے رہو گے، دن میں تڑپتے رہو گے۔ فرما ہاں مجھے راضی کرنا ہے، اور میں نے جو تمہیں اتنا دیا ہے، اور سب سے بڑی چیز میں نے تمہیں رب کا پتا دیا، ایمان دیا ہے، اس پر تو کوئی چیز اجر کے طور پر نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر اس خدمت پر واقعی میں تم میرا احسان مانتے ہو اور مجھے اپنا معظم سمجھتے ہو تو میرے کلیجے کو اگر ٹھنڈک دینی ہے الا المودۃ فی القربا، تو میری اولاد سے محبت کرنا، تو پھر میری اولاد سے محبت کرنا۔ اندازہ کیجیے حضرات گرامی کتنے اہم موضوع کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں۔ فرما اگر واقعی میں تمہارے دلوں میں منصب نبوت کا احترام ہے اور میری خدمات کا احسان کا غلغلہ تمہارے دلوں پر ہے، تو پھر کچھ دینا مجھے، میرے دل کو سکون کے لیے دینا، اور وہ کیا ہے؟ میرے قرابت دار، میری اولاد، میرے خاندان سے محبت کرنا، میرے خاندان سے تم محبت کرنا، اور ایسی محبت کرنا کہ یزیدی اپنی ساری قوتوں کے ساتھ، یعنی باطل اپنی ساری قوتوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، لیکن تم نے جڑنا ہے تو میری اولاد کے ساتھ جڑنا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ حضور کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، کر انشاءاللہ اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے انہی حوالوں کے ساتھ کہ سیدوں کا مقام اوروں پر برگزیدہ کیوں ہے۔ جس طرح کے اشتہار ہم نے لکھا کہ کیا کربلا کی جنگ سیاسی تھی، تو اس کا جواب سب سے پہلے یہ ہے کہ سادات کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور نسلوں کے اوپر، وہ انشاءاللہ کل میں صحابہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلا کہ رب کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ واقعی میں مومن مخلص حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ یقیناً احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے، اور ایک پابند شخص، ایک اچھا نیک آدمی، ایک پاکیزہ روح رکھنے والا شخص کبھی اپنے محسنین کو بھولتا نہیں، کبھی ان کے پشت میں خنجر نہیں گھومتا، وہ ہمیشہ ان کا متبع اور اس کا احسان دل و دماغ پر گردش کرتا ہے۔ لیکن پوری انسانیت پر جتنا احسان میرے آقا کا ہے کسی کا نہیں، کسی کا نہیں ہے جتنا احسان میرے آقا کا، اور اگر ہے احسان، ہم نے سب نے اقرار کیا ہے نا، اگر ہے احسان حضور کا ہم پر سب، کہ اگر ہم اپنے جسم کی کھال بھی بنا لیں، کھال کو نکال کر اس کو جوتے کی صورت میں رکھ دے یا سارے جسم کی کھال نکال کر حضور کے قدموں میں نچھاور کر دے، تب بھی ہم احسان ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو رب سے کی جانب سے فیضان ہمیں مصطفیٰ کی وسیلے سے ملا ہے، تبسط سے ملا ہے، اس کا کوئی گویا کہ بدلہ نہیں ہے. آج ہماری قبریں گلے گلزار ہوں گی، آج ہماری دنیا گلے گلزار ہے، یہ حضور ہی کا احسان ہے. کل جہنم دہکتی ہوگی، منہ پھاڑے ہوئے کھڑی ہوگی، لیکن جب غلام مصطفیٰ گزرے گا تو جہنم کہے گی مولا اسے جلدی بھگا اور نکال، کیونکہ یہ غلام مصطفیٰ میرے قریب آتا ہے تو میرے شولے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو یہ احسان ہے میرے حبیب کا. میرے آقا فرماتے ہیں امتیوں تم جانتے ہو میں کیسا ہوں؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ میں ایسا ہوں کہ تم جہنم کے دہکتے ہوئے کنویں میں گر رہے ہو اور میں کمر کس کے ایک ایک کو پکڑ کر باہر پھینک رہا ہوں، ایک ایک کو پکڑ کر باہر پھینک رہا ہوں. اور قرآن نے یہ کہا، حدیث پاک کے اندر بھی یہی ہے کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. حضور آپ، محبوب آپ اپنی امت کے لیے تو اتنے احسان کرتے ہیں، اتنا احسان کرتے ہیں کہ جو باتیں آپ کو اپنے دل کی کرنے کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کرتے، امت کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. تو آپ کس سے خوش ہوں گے؟ صحابہ پیچھے لگ گئے اور کہنے کہ حضور آپ کس سے خوش ہوں گے؟ فرما جب رب میری ساری امت کو بخش دے گا، جب رب میری ساری امت کو بخش دے گا تو ہے کوئی احسان؟ اتنا احسان ہے اگر ہم اپنے والدین، جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے کی قربانی دے دے، پھر بھی حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سارے احسان کو دماغ میں حاضر کیجئے. حضور فرماتے اتنے احسانات تم پر میرے ہیں، ضرور کروں گا. اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں اسے خوش ضرور کروں گا. یہ ایک پاکیزہ روح، یہ غدار اور دغا باز شخص نہیں، ایک نفیس شخص، پاکیزہ روح والا، کہ جب اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کو فکر میں لگ جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دغا تو نہیں، لیکن جب مجھے وقت ملا تو میں اس کے ساتھ وفا ضرور کروں گا اور اس کے کلیجے کو ٹھنڈک ضرور پہنچاؤں گا. اور جب اس کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی تو وہ مجھ سے کہے گا یار تو نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، تو میں کہوں گا نہیں، تو نے جب میرے ساتھ احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں. تو آج ہماری گردنوں پر مصطفیٰ کے اتنے احسانات ہیں، تو یاد رکھو اگر حضور کے جگر کو تسلی دینی ہے، ٹھنڈک دینی ہے، تو قرآن کہتا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. خواہشات نفسی تمہارے دامن سے گیر ہوگی، تمہارے پاؤں کو متزلزل کرے گی، لیکن خبردار خبردار یزیدیوں کا ساتھ کبھی نہ دینا. اگر جگر مصطفیٰ کو تسلی دینی ہے، ٹھنڈک دینی ہے، تو آل محمد پہ فدا ہو جانا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے احترام رکھنا. اس تشریح کے بعد یزید کی کیا حیثیت ہے مجھے یہ بتائیے، اس کے بعد اسرار احمد اور وہ فلانا اور وہ فلانا یزید، اس کی کیا حیثیت ہے کہ جو یزید کو جنت میں لے جانے کے خواہاں ہیں، یزید کو جو جنت میں لے جانے کے خواہاں ہیں، یہ ساری باتوں سے حضور کے جگر کو تسکین پہنچے گی یا تکلیف پہنچے گی؟ تکلیف پہنچے گی. اور قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو خدا اس پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. آپ کہیں گے دنیا کی لعنت کیسی؟ اور میں نے کہا میرے بھائیوں یہ کوئی کم لعنت ہے کہ وہ یزید کی تعریف کر رہا ہے؟ یہ کوئی کم لعنت ہے کہ وہ یزید کی تعریف کر رہا ہے؟ اور میدان محشر کی لعنتیں تو ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ آپ پر کوئی کم رحمت ہے کہ آپ حسین کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. اور میں نے کہا تھا آپ سے، تقریر ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ کئی ایسے واقعات ہیں جب جہاں امت کو بخشنے کی بات آئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کل اس پر بھی میں بولوں گا، لیکن ایک ضمن بات عرض کر دوں کہ محبوب آپ کب راضی ہوں گے؟ رب کہتا ہے کہ آپ جب تک، آپ کو رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو فرمایا میری امت جب تک نہیں بخشی جائے گی میں راضی نہیں ہوں گا. تو پھر صحابہ کہتے ہیں، ابن جریر لکھتے ہیں، حضور آپ راضی تو ہوں گے ساری امت کو بخشوا کر، لیکن سب سے پہلے کس کی شفاعت ہوگی جس کے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا؟ فرما میری اولاد کی. فوراً کہا میری اولاد، میں سب سے پہلے رب سے کہوں گا مولا میری اولاد کو بخش دے. امام طبرانی کہتے ہیں کہ جو آل محمد ہے، رب نے سیدہ فاطمہ سے نبی کے ذریعے یہ وعدہ کروا دیا ہے کہ جو تیرے بطن پاک صدف پاک سے تولد کیے ہوئے ہیں اور نسبت رکھتے ہیں، خدا انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، خدا انہیں جہنم میں. تو اہل بیت جنتی، حسین تو ہے جنتی، نام لیا میرے آقا حسن حسین، جنت میں نوجوانوں کے سردار،
وہ زبردستی قسم دنیا میں لے جا رہے ہیں یزید کو. اس کا کہیں نام ہے کتابوں کے اندر؟ حضور کی زبان سے کبھی کسی صحابی کی زبان سے نام آیا؟ بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ وہ اوباش قسم کے لانڈے ہوں گے کہ جو میری امت کو گرائیں گے. یہ تو الفاظ حضور نے کہے. جنتی کہیں نہیں کہا جنتی. اور میں دعوے سے کہتا ہوں امیر معاویہ حسین کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یزید کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ حسین کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ امیر معاویہ ہیں تو صحابی, حسین بھی صحابی ہے, حسین بھی صحابی ہے, لیکن جو نسبت حسین کے پاس ہے وہ امیر معاویہ کے پاس نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں یہ ہے کہ جو امیر معاویہ سے بغض رکھے گا منافق ہے, سنی نہیں ہے, گمراہ ہے. لیکن جو حق ہے وہ حق یہ ہے کہ مقام بلند جو ہے وہ حسین کا ہی ہے, مقام بلند جو ہے وہ حسین کا ہی ہے. رب کریم ہمیں حسینیوں کے ساتھ وابستہ رکھے. ہم سیدنا امیر معاویہ, میں کہتا ہوں اس جملے سے حضرت امیر معاویہ کی روح خوش ہو گئی ہوگی. کہیں سبحان اللہ, میں کہتا ہوں خدا کی قسم, ایک تاریخ پڑھنے کے حوالے سے, حضرت امیر معاویہ کے مزاج کو سمجھنے کے حوالے سے, اگر میں پھر کہہ دوں کہ امیر معاویہ کی عظمت تو حسین کی جوتی پر قربان ہو جائے, اس سے امیر معاویہ کی روح خوش ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن. وہ صحابی رسول ہیں, اس لیے جو حسین کے پاس ہے وہ امیر معاویہ کے پاس نہیں. تو جو امیر معاویہ صحابی رسول ہیں جنتی ہیں, وہ حسین کا مقابلہ نہ کر سکے تو یزید خبیث پلید کیا مقابلہ کرے گا؟ یزید خبیث کیا مقابلہ کرے گا؟ اور یہ یزیدی ان حسینی اور حسنیوں سے کیا مقابلہ کریں گے کہ جن کے چہرے حسین کی محبت سے روشن ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ہم تو حسین کے نام پر جان دینے کے لیے آج بھی مباہرے کے قائل ہیں. جس طرح میرے آقا نے توحید کے پیغام کے لیے اپنی قوم کو لے کر آئے, آج میں کہتا ہوں اگر کوئی یزیدی ہے, پہلے وہ آئے میرے پاس, یہاں پر آئے, خدا کی قسم آئے, میں اسے حسین کی فضیلت پر پہلے تقریر کرتا ہوں. اگر وہ انکار کرے, کیونکہ پہلے دلیل پیش کرنا, انکار کرے, کل کیا دن ہے؟ کل کیا دن ہے؟ نو محرم الحرام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, میں میدان مختص کریں آپ, میں اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کر آتا ہوں اور کل مباہلہ کرتے ہیں. آئیے اس کے ساتھ کہ فتح حسین کی تھی, حسین حق پر ہے, یزید باطل پر تھا. اگر میں غلط تو خدا کی لعنت مجھ پر ہو, اور اگر تو غلط تو خدا کی لعنت تجھ پر ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اس پر مباہلے کے لیے تیار ہوں. کل صبح ہوتی ہے, میں اپنے بیوی بچوں کو لاتا ہوں اور ان کے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں دعا کرو کہ حسین حق پر ہے اور جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے. اگر کوئی ہے یزیدی تو یہ ادنا ان کے در کے کتے سے مقابلے کے لیے سامنے آ جائے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. یہ تقریری دعویٰ نہیں کیا ہے, میں اسی علاقے میں رہتا ہوں, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, یہ بیان ویب سائٹ پر جائے گا. میں نے کلمہ پڑھا ہے, اپنے اس بات کو اس کلمے سے وابستہ کیا ہے. خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ میں اس دعوے سے پھروں. میں وسوخ سے حلفیہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں مباہلے کے لیے تیار ہوں, آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی. اس لیے کہ مجھ جیسے اگر ہزاروں بھی خش و خاشاک حسین کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ پرچم حسین کو بلند رکھیں, پرچم حسین کو ہم بلند رکھیں. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. خدا کی قسم دین یہی ہے, دین است حسین, دین پناہ است حسین, داد نداد دست 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 یزید حق قائل بنا الہ الہ است حسین. حضور کی محبت کے خواہ ہو, خدا کی قسم جہاں تک میں نے کتابیں پڑھی اور دیکھا ہے اور سمجھا ہے, حضور خوش ہی اپنی اولاد کی محبت سے ہوتے ہیں. خدا کی قسم میں نے جو پڑھا ہے اور دیکھا ہے, حضور خوش ہی اپنی اولاد کی محبت سے ہوتے ہیں, اور حضور ناراض ہی جب ہوتے ہیں جب ان کی اولاد کو گھٹیا سمجھا جائے یا دھتکارا جائے. کل یہاں پر میرے ایک دوست نے کہا تھا, میں نے ضمناً انہوں نے یاد دلا دیا, منہ جنید بغدادی, آج جنید بغدادی غوث آدم کے مشائخ میں سے, ایک سید نے ان کو کیا کہا تھا, وہ سید کون تھا؟ کیا کوئی کسی مسجد کا امام صاحب تھا؟ کوئی غوث قطب افضال تھا؟ ایک عام آدمی تھا, بچیوں کی شادی کا مسئلہ تھا, چلا گیا اکھاڑے کے اندر, کہا جی جنید بہت بڑے پہلوان ہیں, جو ان کو پچھاڑ دے گا اتنا انعام ملے گا. کہا میں پچھاڑوں گا. کہا جسم کا تو یہ حال ہے, کیسے پچھاڑو گے؟ کہا دیکھا جائے گا. اب وہ بھی تو جنید بغدادی تھے نا, جب ہاتھ ڈالا انہوں نے تو کان میں پہلے کہا دیکھو آل رسول ہوں, میری بچیوں کا مسئلہ ہے اور گھر کا مسئلہ ہے, یہ پیسوں کے لیے میں آیا ہوں, اور اگر آج تم احترام کرو گے تو میں تمہیں اپنی ساری نیکیاں دے کر یہ کہتا ہوں, کل نانا کے دامن سے وابستہ ہو کر تمہیں بخشوا دوں گا. جنید بغدادی کی آنکھیں بھر آئی, جنید بغدادی اس وقت کون سے قطب ابدال تھے، بزرگ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، عام سے شخص تھے، ایک پہلوان کی صورت تھی، لیکن پاکیزہ روحیں ہمیشہ پاک رہتی ہیں، بس کبھی بھی ان کے پر لگتے ہیں اور وہ پرواز کرنا شروع کر جاتی ہیں، وہ روحیں پوری پرواز بھرنے کی طاقت رکھتی ہیں، بس ایک اڑانے والا چاہیے، وہ لکڑی اتنی خشک ہوتی ہے، ایک چنگاری مارنے والا چاہیے کہ جس سے وہ آگ کا شولہ بھڑک اٹھے، اور جنید بغدادی کے لیے وہ ساتھ سید صاحب ایک بہت بڑی نجات کی دلیل بنے. آج جنید بغدادی کو قطب وقت کہا جاتا ہے، یہ صدقہ ہے آل محمد کا. اللہ رب العزت ہمیں حضور کی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو بھائی یہاں پر آتے ہیں، ہمارے عبدالجبار بھائی بڑے اچھے آدمی ہر پروگرام میں آتے ہیں، اللہ ان کو بھی درجہ عظیم عطا فرمائے کہ یہ آتے ہیں نعت پڑھتے ہیں اور منقبت پڑھتے ہیں. یہ ہمارا بچہ غلام قادر بڑی خوبصورت منقبت پڑھی اس نے، اور آپ حضرات دور دراز سے آئے، تو اللہ آپ کا آنا، ان کا پڑھنا دربار حسینیت میں قبول فرمائے. اور اس فقیر نے جو کلمات کہے ہیں اس کو اللہ آپ کے اور میرے اہل خانہ، میرے عزیز اقارب، میرے والدین، آپ کے والدین، آپ کے عزیز اقارب سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں زندہ رکھے، استقامت اور دین پر زندہ رکھے. دوستو ایمان کی بڑی فکر کرو، ایمان کی بڑی فکر کرو، ایمان کی بڑی فکر کرو، یہی سب سے بڑی دولت ہے. خدا کے واسطے آپ کا ایمان بچ گیا ہے، اپنے بچوں کا ایمان بچاؤ. خدا را اپنے بچوں کا ایمان بچاؤ، خدا را اپنے بچوں کا ایمان بچاؤ. اپنے بچوں کو ایسی محفلوں سے وابستہ رکھو جہاں ذکر حسین ہوتا ہو، جہاں ذکر صحابہ ہوتا ہو، جہاں حضور کی فضائل بیان کیے جاتے ہوں. اس سے ایمان بچے گا، اس سے ہی گویا کے دین بچے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے، مولا ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ پروگرام ہم 9 بجے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ ترتیب جیسی بھی ہوگی، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یقیناً آپ ذوق فرما کر اس میں ضرور تشریف لائیے. سوالات اگر کوئی سلسلہ ہے تو مؤذن صاحب کو دے دیجئے. کل انشاءاللہ آخری وقت میں ہم ان سوالات کے جوابات کا بھی سلسلہ شروع کریں گے. کل نسب رسول کی اہمیت کو تیسرے حوالے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. دربار رسالت میں صلوات و سلام کے لیے